الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. القرآن الكريم كموضوع دعوة إلى الله ہے اور یہ دعوت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اثبات التوحید اور دوسرا نفی شرک. دعوت الی اللہ میں العبادۃ المخلصۃ للہ تعالی اور نفی شرک میں اعتقادی اور فعلی سب اقسام کا شرک نفی ہوتا ہے. قرآن کریم کے نزول کے وقت چار طبقات تھے، مجوس، صحابی، یہود و نصارہ، مشرکین محض اور منافقین ان کے توابع. مشرکین چار قسم کے تھے، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائک، مشرکین بالجن، مشرکین بالعباد الصالحین. شرک اعتقادی کے چار انواع ہے، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. فعلی متنوع ہے. بنائے شرک دو ہے، جہل بالمسائل الشرعیہ اور التجاوز والتعدی عن الحدود الشرعیہ. اور اس سلسلے میں بعض اہم مہم کتابوں کا بھی تعارف کیا گیا تھا. قرآن کریم کی تفسیر کے آداب، مسائل، فضائل و احکام عرض کیے اور یہ بتا دا کہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ظاہراً کرنا اور باطناً کرنا دونوں موافق ہونا ضروری ہے. اس لیے تفسیر اور تاویل میں چندا فرق نہیں ہے. ہاں روایت یا درایت، معقول یا منقول کے اعتبار سے فرق کیا جاتا ہے. مفہوم قریب کو عام طور پر تفسیر کہتے ہیں اور مفہوم بعید کو تاویل کہتے ہیں. صرف الآیت علی وجہہا تفسیر و صرف الآیت عن وجہہا تاویل. یہ قول بھی راغب کا پیش کیا تھا کہ تفسیر و تاویل ہم مانا ہے. تفسیر کے چار مقامات بتائے، تفسیر الآیت بالآیہ وهو الاول، تفسیر الآیہ بالحدیث الصحیح وهو انتشر واشتہر فی الآفاق، اور تفسیر الآیہ بأقوال الصحابہ وفتاواہم وہکذا بأقوال التابعین واتباعہم. اور چوتھی قسم کی تفسیر حسب اللغة العربية او القواعد الاسلامية. بعض اہم مہم تفاسیر اس درمیان میں عرض کر دی گئی تھی. قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر جس طرح ہم کرتے ہیں، اس میں عموماً ایک سورت پانچ مرحلوں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلا مرحلہ اس سورت کے دعویٰ، عنوان، موضوع، غرض اصلی، مقصود اعظم بیان کرنے کا ہے. دوسرا اس سورت کا خلاصہ ہے. تیسرا میزنہ ہے، یعنی طریق تدلیل ہے، کہ ادلہ عقلی ہے، نقلی ہے، وحی ہے، الزامی ہے، اور وہ متنوع ہے. اور چوتھا یہ کہ اس سورت کا ربط بما قبلہا او بما بعدہا، اور پانچواں اس سورت کا امتیاز. اس درمیان میں بعض مسائل جو نزول سے متعلق ہے یا وحی سے متعلق ہے وہ ہم نے آنے والے اوقات پر چھوڑ دیے اختصار و تخفیف کے لیے کہ کسی آیت کے ذیل میں عرض کر لیں گے. جس طرح ناسخ اور منسوخ کو ہم نے ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها پر چھوڑ دیا ہے، جو اس کے ذیل میں البتہ بعض اہم مہم کتابیں بتا دی گئی جو ناسخ و منسوخ سے متعلق ہے. اس میں ایک کتاب ابن الجوزی کی نواسخ الاعتبار ابن الانباری کی، اور سب سے مفصل کتاب امام طحاوی. ہم نے کوشش کی کہ ہر صدی میں اہم مہم تفسیر کی دلالت کر دیں، اور اس سلسلے میں بعض تفاسیر مفصل ذکر کیے گئے اور جا مناسب سمجھا گیا ان کے فضائل اور مفاخر بھی بیان کیے. سورہ فاتحہ کے متعلق کہا کہ چونکہ اس میں علوم بہت زیادہ ہے، اور قرآن کریم کے علوم جس طرح بقرہ میں تلخیصاً ہے، تو پھر اس تلخیص کی تلخیص جسے ہم کہتے ہیں فہرست المضامین والمقالات، اس پر سورہ فاتحہ مشتمل ہے، اور تقریباً 47 نام سورت فاتحہ کے ہیں، اور ہر نام ایک مقصد اور ایک مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے. فاتحہ کے متعلق یہ بھی عرض کیا گیا کہ الگ تحقیق اس کا نزول پانچویں نمبر پر ہے، اور اس سے پہلے 4 سورتیں نازل ہوئی ہیں، علق، مزمل، مدثر اور نور. پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ ہے. البتہ وہ پہلی سورت جو پوری نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے. اس سے پہلے جو 4 سورتیں ہیں ان کے کچھ اجزاء اور کچھ حصے نازل ہوئے، بقیہ تکمیل بعد میں کی گئی ہے. سورہ فاتحہ کے متعلق کہا گیا کہ اس کا دعویٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور ما قبل کا جو مضمون ہے وہ تمہید دعویٰ یا تنویر ہے، اور ما بعد کا جو مضمون ہے وہ تکملہ و تتمہ ہے، جو چند چیزوں پر مشتمل ہے، جیسے دعا ہے، تعین مسلک ہے، ذکر الموافق ہے، ذم المخالف ہے. دوسرا قول الحمدللہ دعویٰ ہے، تیسرا قول اہدنا الصراط المستقیم دعویٰ ہے. سورت کے اندر خلاصہ مضامین یہ ہے کہ اس میں رب العزت کی الوہیت کا تعارف ہے. 10 اسماء سے 5 ظاہراً اللہ رب رحمان رحیم مالک، 5 مزمراً معبود مستعان ہادی منعم اور مدل. 10 علوم میں سے کہتے ہیں 8 یہاں ہے، 2 باقی ہے، یعنی علم الذات ہے، علم الافعال ہے، علم الصفات ہے، علم المعاد ہے، علم التعبد ہے، علم اعانت ہے، دعا ہے، موافق و مخالف ہے. 2 رہ گئے محاجہ و فقہ. عرض کیا گیا تھا کہ امام غزالی کے اس ارشاد پر بادین کے علماء نے کہا ہے کہ نہیں، 10 کے 10 موجود ہیں، عبادت بغیر فکر کی نہیں ہوتی، اور مخالف کی جب مذمت کی گئی ہے تو جہاد آ گیا. سورت کے اخیر میں مغضوبین اور ضالین، حضرات صحابہ کے ہاں یہ متعین ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے. اس کے وجوہات بیان کیے تھے کہ یہود میں عداوت بہت عروج پر تھی، چنانچہ وہ غضب کے سزاوار ٹھہریں گے، اور نصارہ کے اندر بٹکنے کی عادت ہے بہت زیادہ تھی، راستہ بدلنا جسے ہم کہتے ہیں، اس لیے ان پر قرارت کے آثار ہوئے. فن اور شکے کی روشنی میں ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ ہر دعا ہے زواد نہیں ہے, اور زواد بہت سخت قسم کی لرزش واقع ہوئی, اگر جا کے چل کر بڑے علماء اس کے شکار ہوئے. اس کی دو دلیلیں کافی ہیں, ایک عربین شریف ہے اور عربوں کا کلمہ زواد کو نہ پہچاننا, اور دوسرا فقہائے کرام کا عرب زواد پر دعات کی جگہ سخت برہمی جو ذلت القاری مرین قرآنی کے کچھ عبارت میں پڑی. اس سے پتہ چلا کہ تنقید مدین میں حضرت الشیخ حضرت المرشد محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مبتدئین کے مقابلے میں قدرے تسامح واقع ہے, جنہوں نے تنقید مدین میں دعا کی جگہ زوا کی تائید کی ہے, یہ مناسب نہیں تھا. آخری تفقہ و تبخر فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی کا معتبر ہے, اور انہوں نے انکار کیا ہے حرف زوا سے دعا کی جگہ, اور فرمایا کہ نہیں, یہ دعا پر داغ پڑنا ہی پڑے گا, اور یہ باقی فن کا مسئلہ ہے, وہ لوگ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ, الحمدللہ یا رب العالمین, خوبیاں اور ثناؤں کا مالک اللہ کے لیے ہے جو پالنے والے کائنات کے, الرحمن بہت مہربان ہے, الرحیم خوب بخشنے والے ہیں, انہیں دنیا میں سب کے حق میں احسان ہے اور آخرت میں صرف مسلمانوں کی مغفرت ہوگی. یہ سب ایک کے لیے دوسری دلیل ہے. مثلاً اللہ کے لیے ہم دیں تو پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیوں, اس لیے کہ پالتے ہوئے رب العالمین, اتنے بڑے عالم کو اور پھر وہ بھی جمع عالمین کو پالتے ہیں, تو فرمایا کہ واہ وہ کتنا مہربان ہے الرحمن, جب اتنے زیادہ مہربان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کفار کو جنت لے جائے, فرمایا الرحیم وہاں پر بخشش صرف ایمان والوں کی. یہ کب ہوگا, کافر اور مومن کا فرق قیامت کے دن مانی گئی ہوگی, قیامت سے پہلے کیا تیاری ہو جائے, یا کنا بنو خالص عبادت ضروری ہے, وہی یا کنا سعید و خالص ایک اللہ سے مانگنا پڑے گا. یہ کیسے ہوگا کہ عبادت میں بھی خلل نہ آئے اور مانگنے میں بھی محتگی رہے, فرمایا یہ اللہ کی مدد سے ہوگا, اہدنا صراط المستقیم, چنانچہ دعائیں مانگی جائے اور صراط المستقیم کی ہدایت مانگی, صراط مستقیم کا ہم نے کہا کہ یہ تعین مسلک ہے اور تصدیق مشرف ہے, یہ ضروری ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور نظریہ بالکل واضح ہو. صراط الذین انعمت علیہم, ایسے کون لوگ ہوئے ہیں جو ہمیشہ ہدایت پر رہے اور کبھی بھی ان کی ہدایت میں حلت نہیں آیا, فرمایا وہ انبیاء صدیقین شہداء صالحین, تمام وہ مومن جن پر اللہ کی نعمت و احسان ہے. نعمت و احسان کا پہلا مرحلہ استقامت ہے, اس لیے کہا جاتا ہے استقامت و فوق الکرامت, کہ استقامت و کرامت سے بڑھ کر ہے, کیونکہ کرامت بغیر استقامت کی ملتی نہیں. اگر ایک شخص ہدایت سے محروم ہوا, یا وہ دعا نہ مانگے, یا اس میں عبادت کے اندر خلل واقع ہو, یا غیر اللہ سے بھی مانگتا پھرے, تو وہ کون ہوگا؟ فرمایا یا یہود کی طرح غضب یافتہ ہوگا, یا نصارہ کی طرح رائے راہ چھوڑا ہوا ہوگا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورت کے اختتام پر آمین بتایا کہ یہ آمین بھی ہے اور آمین مقصورہ ممدودہ دونوں صحیح ہے, اور باوجود عربی ہونے کے اور منزل من اللہ ہونے کے یہ قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے. البتہ فاتحہ کے اختتام پر جبریل نے نبی کو کہا کہ اب آپ آمین کہیں, آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی. مقبول دعا قرآن کریم کی تمام دعاؤں میں سب سے بڑھ کر دعا وہ سورہ فاتحہ ہے, جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہو سکتی. آمین آہستہ کہا جائے یا اونچی آواز سے, مسئلہ مختلفۃ بین الفقہاء والمجتہدین, وانتشرت انظار المحدثین والسائلین. سلسلے میں بتایا کہ جمہور امین سے رن کے قائل ہے، والا راسہم راسو کے اتحاد و فکر، الاقرب الی الکتاب و سنت و اجماع الامہ الامام الاعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. بقیہ حضرات سے وہ جہرن کا قول ہے، لیکن دوسرے اقوال بھی ہے. چنانچہ کتاب الام کے حوالے سے میں نے امام شافی کی بہنی ہی عبارت پڑھی تھی کہ حضرت صاحب نے کتاب الام میں لکھا ہے لا احب الجہر بالتعمیم، مجھے زور سے امین کہنا پسند نہیں ہے. پھر یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ شوافی اس کو قدیم قول کہتے ہیں، جدید دوسرا. اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ وہ ممکن ہے جہر بھی دو طرح ہے، ایک مفرد ہے ایک متذکر ہے. ایک ایسا جہر بھی ہے جس کو ہر شخص تحمل کرے، کیا فرق پڑ گیا، پڑے رنگ بھی لوگ. اور ایک جب مقلد والا امین ہے تو چھت کو ہلایا. سورہ فاتحہ کی اشارے نزول مستدرک حاکم میں، کتاب التفسیر میں اور بعض دوسری کتابوں میں وارد ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ میں جب غار حرا سے آتا ہوں تو میرے پیچھے کوئی دوڑتا ہے. بی بی صاحبہ نے جا کر حضرت ورقہ ابن نوفل سے پوچھا، جو اس وقت آسمانی کتابوں کا سب سے بڑا عالم تھا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے ابو بکر کو بتایا، ابو بکر نے جا کے ورقہ سے پوچھا اور ورقہ نے کہا کہ حضرت کو کہے کہ رک جائے. چنانچہ حضرت جب اس جواب کے بعد رک گئے تو وہی ملک جو غار حرا میں نمودار ہوا تھا اسی نے آ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد ویاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سورہ فاتحہ نازل ہو گئی. ہم نے گزشتہ گفتگو میں یہ بات بھی کہی کہ نزول عرشی اور فرشی برابر ہے. جس طرح قرآن مجید رب العزت کے پاس عرش میں محفوظ ہے اور جس ترتیب سے ہے اس ترتیب سے فروئے زمین پر بھی ہے. اور صحابہ کرام نے پیغمبرانہ وحی کی روشنی میں اس طرح مرتب فرمایا، جمع فرمایا. چند سال پہلے چونکہ بہت طویل مقدمہ پڑھاتا تھا تو اس میں یہ بات بھی کرنی پڑی کہ یہ سورتوں کے جو ترتیب ہے کہ موجودہ ترتیب میں پہلی سورت فاتحہ ہے، دوسری بقرہ ہے، تیسری آل عمران ہے، چوتھی نساء ہے، پانچویں مائدہ ہے، پھر انعام ہے، آرام ہے، آل توبہ ہے، یونس ہے، حود ہے، یوسف ہے، رعد ہے، ابراہیم ہے، ہجر ہے، نحل ہے، بنی اسرائیل ہے، کاف ہے، مریم ہے، طہٰ ہے، انبیاء ہے، حج ہے، مومنون ہے، نور ہے، فرقان ہے، شعراء ہے، نمل ہے، قصص ہے، کبوت ہے، روم ہے، سدہ و اطلاب الی آخر القرآن. یہ ترتیب کس طرح ہے؟ وحیان ہے یا اجتہادات ہے؟ مشہور مفسرین میں اس طرح ہے کہ آیات کی ترتیب جسے ترتیب کہتے ہیں وہ تو وحی سے ہے، لیکن سورتوں کی ترتیب یہ حضرات صحابہ کی مشاورت سے ہے. مجھے اس قول پر تھوڑا سا اشکال تھا اور مجھے یہ گراں گزرتا تھا، بیان تو کرتا تھا مفسرین کے اتباع میں لیکن دلی طور پر نامنظور تھا، اور میں یہ سمجھتا تھا کہ دونوں وہیں سے آیات کی ترتیب بھی اور سورتوں کی موجودہ قضائیہ ترتیب بھی خالص وہی سے، لیکن اس علم کے آخری محقق مدقق جلال الدین سیوطی ہے اور ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں اس نے مکمل وضاحت کی ہے حضرت صحابہ کی مشاورت سے، پہلے حضرت ابوبکر کے زمانے میں اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں یہ قائم کی گئی ترتیب، اور مختلف صحابہ کی مختلف ترتیبیں تھیں. ایک دن میں نے جب دور تفسیر والوں کو پڑھایا تو اس دن میں نے یہ بھی کہا کہ جلال الدین سیوطی کو کوئی شان نہیں تھی کہ ایسی غلط بات دیکھ لے، صحابہ کہاں ترتیب قائم کر سکتے تھے، صحابہ قرآن پر آگے امت سے بڑھ کر ایمان رکھتے تھے، اور یہ اس نے صحیح بول لکھا ہے. لیکن بہرحال اثر مجھ پر بہت زیادہ تھا کیونکہ ایک اتنے بڑے آدمی کی تحقیق رد کرنا کوئی آسان نہیں ہے. درس ختم ہوا اور میں وہاں جا کے دفتر کے سامنے تھوڑی دیر بیٹھا، پھر اندر جا کے آرام کرنے لگا. میں نے خواب دیکھا کہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا شکوہ بجا ہے اور اتقان میں غلط لکھا گیا ہے، میں آپ کو ایک اور کتاب بھیج دیتا ہوں، کل کے درس میں آپ اس کا اعلان کریں. اور اس میں میں نے باقاعدہ یہی لکھا ہے کہ آیات کی ترتیب بھی واحد ہے اور سورتوں کی ترتیب بھی واحد ہے، اور واقعتاً قرآن کریم میں صحابہ کرام کے تقدیم اور تاخیر کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ روافظ کا الزام اور تہمت ہے. خواب دیکھتے ہی یک دم بیدار ہوا اور باہر آیا. میں نے پوچھا کوئی ڈاک آئی ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں. میں نے کہا کوئی کتاب کہیں سے آئی؟ کہا نہیں. اچانک بتا دیا گیا کہ قاری محمد حنیف صاحب سرگودے سے آئے ہیں اور غرفۃ المدرسین میں آرام کر رہے ہیں. میں نے کہا بلا لیا. جب وہ تشریف لے آئے میں نے کہا کوئی کتاب لائے؟ انہوں نے کہا دو بوری کتابوں کی لائے. میں نے کہا کھولو. کھولنا شروع کیا، ایک ایک کتاب دیکھتا گیا. اس سے میں نے پوچھا کہ جلال سیوطی کی علوم القرآن میں کوئی کتاب ہے؟ کہا نہیں. اچانک مفتاح العلوم کے نام سے ایک کتاب نکل آئی، اس پر میں نے شروع میں دیکھا تو کہا اتقان کی اصلاح جلال سیوطی نے جس کتاب میں کی ہے وہ اس کے حاشیے میں. اس میں جب میں نے نکال کے دیکھا تو جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اچھی طرح سمجھ لو کہ سورتیں بھی ترتیب میں آیات کی طرح وہی سے ہیں، اور یہ بات کمزور ہے کہ حضرات صحابہ نے تقدیم و تاخیر کی ہے. عجیب بات ہے، 910 میں جلال سیوطی انتقال کر گئے اور 1425 میں یا 1400 کے آس پاس وہ آتے ہیں اور مستقل در خواب کے اندر ایک بشارت دیتے ہیں اور پھر اس پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب صحیح موت واقع ہو جائے تو وہ مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا لیتا ہے. یہ ان کا ایک حق تھا اس لیے آپ کو بھی آگاہ کیا کہ کبھی بزرگان دین کی طرف سے ایسے اشارات ملتے ہیں جو باقاعدہ پورے ماحول کو اوپر نیچے کر دیتے ہیں. بہرحال سورت فاتحہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے تعارف میں ہے, مگر وہ افعال و اسماء کے ساتھ ہے, اور سورت کی ابتدا میں اللہ کے لیے ہم ثابت ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ لفظ اللہ کا معنی اور مطلب تو ہم نے بیان کیا, لیکن کیا اس کی حقیقت تک رسائی ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا نہیں, الف لام کی یہ ناممکن ہے. اللہ تو بہت بڑی ذات ہے, چند حروف ہم بتاتے تو بڑی چوٹی کا زور لگاؤ پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. کچھ بھی نہیں. قرآن مجید کے 29 کے قریب سورتیں ہیں جن کے شروع طہٰ حامیم عین سین یاسین الف لام میم الف لام را وغیرہ مقطعات سے ہیں. پھر فاتحہ اور بقرہ کے درمیان ہم نے کئی طرح ربط بیان کیا ہے. پھر یہ بات بھی عرض کی کہ بقرہ کے اندر 8 مسائل اتصالاً ہیں. توحید خداوندی 100 آیات میں ہے, اور اس کے بعد 66 آیتوں کے اندر رسالت کا مسئلہ ہے. اس کے بعد جہاد کا مسئلہ شروع ہوتا ہے, اور اس کا پہلا مرحلہ ترتیب مجاہد تربیت عسکری. 10 اوصاف بیان ہوئے ہیں, 5 اعتقادی 5 عملی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم سے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے کہ دین پر خرچ کرنا سیکھ لو. دین پر خرچ کرنا ضروری ہے, ورنہ نہ توحید بیان ہو سکے گی, نہ رسالت کی برکات آگے بڑھے گی, نہ کبھی جہاد میں کامیاب ہو سکو. اور پھر انفاق کہاں خرچ ہو جائے, نیکوں کی جماعت پر, تو تنظیم کا مسئلہ آ گیا, اور آخر میں آداب کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ قرآن مجید کی صداقت, صداقت الکتاب جسے ہم کہتے ہیں, اور آخرت, یہ بھی ساتھ بیان ہے. اور 3 مرحلے ممزوج چلائے گئے ہیں. پہلا مرحلہ ہے تہذیب الاخلاق, کہ موحد کہیں اکڑ پکڑ منگیری نہ ہو, بلکہ وہ تر بتر ہو, اور اس میں کئی شعور اور نیک خصلتیں موجود ہوں. تو پہلا مرحلہ ہی تہذیب الاخلاق کا ہے. اس لیے منافق کی 10 نشانیاں بتائی کہ یہ ناپسندیدہ ہے, اس سے بچو, اور 2 مثالیں قائم فرمائی, ایک کافر کی اور دوسری مثال منافق کی, بتانے کے لیے کہ جیسے کافر سے بچنا ہے اس طرح منافقانہ علامات اور خصلتوں سے بھی بچنا ضروری ہے. جب تہذیب الاخلاق کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو پھر السیاست المدنیہ ہے, شہر میں اور ملک میں سیاست کیسے ہوگی, اور سیاست کا بھی ڈھب شریعت نے بتا دیا. پھر تدبیر المنزل کا مسئلہ ہے, گھر کیسے آباد ہوگا. سیاست تو آدمی کرے لیکن گھر بھی اس کا ہو, حکومت تو کرے لیکن ملک کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے. اگر کسی کا گھر ہی اجڑا ہوا ہے, اسی میں صدمے اور پریشانیاں ہیں, تو وہ باہر دین کا کام نہیں کر سکتا ہے. سورت بقرہ تمام ان علوم پر مشتمل ہے جو دنیا میں اور آخرت میں ضروری ہے. چنانچہ اللہ کی توحید, قرآن مجید کی صداقت, آخرت پر ایمان, انبیاء علیہ السلام کی رسالت, اور پھر جہاد و انفاق, تنظیم و آداب, پھر تہذیب الاخلاق, سیاست المدنیہ, تدبیر المنظر, یہ تمام وہ مسائل ہیں جس سے اسلامی معاشرہ تیار ہوتا ہے. سورت تفصیلاً تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی، لفظ بلفظ اس کی تفسیر ہے. الحمدللہ رب العالمین فاتحہ میں ہے، حمد و ثنا ہے اللہ کے لیے جو کائنات کے پالنے والے. تو پالنے میں عام طور پر کھانے پینے اور ضروریات کا خیال آتا ہے، فرمایا نہیں، ایمان اعمال اور روح کی تربیت اور اس کا قوام زیادہ ضروری ہے. اور وہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتاب نازل فرمائی ہے. تو کتابیں تو دنیا میں بہت تھی، فرمایا وہ شک شبہ والی کتابیں نہیں چاہیے، بغیر شک شبہ کی کتاب چاہیے، اور وہ قرآن مجید ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف سورۃ فاتحہ میں اسماء سے تھا، الرحمن الرحیم، تو فرمایا اتنا بڑا مہربان ہے کہ کل کائنات کی ہدایت کے لیے سامان پہ جائے، ادھر دل متقی اور ایمان کے لیے دعوت عطا فرمائی ہے. پھر فرمایا کہ رحیم ہے مومنین کے حق میں فاتحہ میں، تو یا فرمایا کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کی یقین جو بھی کر لے وہ بخشش کا مستحق ہوگا. اس صورت میں عبادت کا تذکرہ ہے، یہاں عبادت کے ثمرات اور برکات ہیں. چنانچہ عبادت کے دو نوع ہیں، ایک بدنی ہے اس میں سے نماز لیتی یقیمون الصلاۃ، اور دوسرا مالی ہے اس میں سے انفاق لے لیا ومما رزقناهم ينفقون. گزشتہ صورت میں ہدایت کا ہدایت کی دعا تھی، اس صورت کے اندر اس کا نتیجہ تھا یعنی ایمان پر ثابت قدم ہو. وہاں دو گمراہ فرقے بتائے، مغضوبین اور ضالین. یہاں فرمایا کہ گزشتہ زمانوں کے اہل کتاب بھی گمراہ تھے اگر وہ ایمان نہ لاتے، اور یہ مشرکین بھی کافر گزرے گے اگر ایمان نہیں لائے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس میں ان مسلمانوں کا بیان ہے جو مشرکین میں سے ایمان لائے، اور وما انزل من قبل، اس میں ان اہل کتاب کا تذکرہ ہے جو ایمان لائے. وبالآخرت ہم یوقنون. سورہ بقرہ کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا کہ اس میں اس بات اصالتاً توحید رسالت آخرت صداقت کتاب کا ہے. توحید اللہ تعالی کی یہ سورت کا موضوع ہے. توحید کا نام کبھی کبھی ہم لیتے ہیں العبادت المخلصة للہ وحدہ، خالص عبادت اللہ کی ضروری ہے، وہ شرکا سے منزہ اور مبرہ ہے. یہ دعوی عبادت کا فاتحہ کے اندر ایاک نعبد ویاک نستعین میں بیان ہوا، بقرہ کے اندر چار جگہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم تیسرے رکوع کے شروع میں، اور وإلهكم إله واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اخیر رکوع کے شروع میں لله ما فی السماوات و ما فی الارض. سورہ فاتحہ پہلی پوری سورت مکہ میں نازل ہونے والی، اور سورت بقرہ پہلی نازل ہونے والی مدینہ منورہ میں. یہ مناسبت فاتحہ اور بقرہ کے درمیان پائی گئی، ورنہ وہ ابتدائی معنی طلب مکہ ہے، یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ منورہ جا کر نازل ہوئی ہے، اور اس کا نمبر نزول 5 تھا اور اس کا نزول نمبر 87 ہے، یعنی بقرہ سے پہلے 86 سورتیں نازل ہو چکی. اور بھی کئی وجوہ سے ربوط واضح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. یہ تین حرف ہے الف لام اور میم، اور یہ اس طرح علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، ہجے کر کر کے پڑھے جاتے ہیں جز جز، تو اس کو حروف مقطع کہتے ہیں. توڑ توڑ کے حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد، یہ کس معنی اور مطلب میں کہتے ہیں؟ امتحان کے لیے. امتحان ہر شخص کا اس کی صلاحیت کے ساتھ ہے. جاہل کا امتحان یہ ہے کہ وہ علم پڑھے آگے بڑھے، اور عالم جو آگے بڑھ چکا ہے اس کا امتحان یہ ہے کہ رک جائے، بس ہو گیا، لا الہ الا اللہ. عالموں کو روکنا آنے کا کام تو نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں روک سکتا ہے. جب ایک آدمی قرآن شریف پڑھتا ہے یا سنتا ہے اور وہ اس طرح کی سورتوں کی ابتدا پڑھتا ہے، خود بخود اس کا سر جھک جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا معنی اور مطلب نہیں بتایا گیا ہے، اور لغت میں بھی اس کا معنی اور مطلب نہیں ہے. مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس وقت اس کا معنی اور مطلب تھا، رستہ رستہ ختم ہو گیا. شاید ایسی بےبودہ بات کسی نے دنیا میں کہی. ختم تو پہلے ہونا چاہیے تھا جب اس معنی اور مطلب میں قرآن نازل ہوا، تو اس کو تو زندگی مل گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ بوجہ باقاعدہ عالم دین نہ ہونے کے انہیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. الف لام میم، جیسے کوئی کہے ایک دو تین، ایک دو تین تو گنتی ہے، یہ انسان بھی ہو سکتے ہیں، حیوان بھی ہو سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہے. جب تک متکلم بولنے والا متعین نہ کرے کون متعین کرے گا، اور کیسے متعین ہو سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ حروف جو قرآن مجید کے ابتدا میں ہیں صحابہ سے منقول ہے کہ یہ سر من اسرار اللہ، اللہ تعالیٰ کے راز میں سے کوئی راز ہے. حکمت موضوعات فی الکتاب، حکمتوں کی ایک پونجی ہے جو حق تعالیٰ نے قرآن میں رکھی. ابو بکر صدیق جیسے بڑے بڑے لوگوں سے یہ منقول ہے. ان حروف کو قرآن کریم میں نازل ہونے کے باوجود اس کا متعین معنی نہ ہونا، اس کو کہیں گے تشابہ محض، یا تشابہ بحت. بہت گھبرائیں نہیں، یہ سب آپ کا علم ہے، آپ کے لیے ضروری ہے. آپ جو معاشرے میں انسان بن کے پھریں گے، لوگ مولوی صاحب کہیں گے، تو وہ اس لیے کہ لمبا کرتا ہے اور خالی داڑھی ہے. مولوی صاحب اس لیے ہوتے ہیں کہ اسے کتاب و سنت کا پورا علم ہوتا ہے. یہ جن جہاں سے ہم بیان کرتے ہیں وہ بھی انسان تھے، اسی زمین پر پیدا ہوئے، رہ ایسا ہے مرے، انہوں نے تمام خزائن رکھ کر کے چلے گئے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. قرآن کریم کے اندر متشابہ استعمال ہوا ہے. متشابہ دو طرح ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں متشابہ من وجہین، دوسرے کو کہتے ہیں متشابہ من کل الوجوہ. اس کل الوجوہ کو ہم کہتے ہیں متشابہ ہے بہت، سرے سے متشابہ. دیکھو قرآن کریم میں ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں راج ہے. یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی. یریدون وجہہ، وجہ چہرہ، اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پیروں سے پنڈلیوں سے چہرے سے منزہ اور ماورا الورا ہے. یہ اعضاء مخلوق کے ہوتے ہیں جو حادث ہوتا ہے، کبھی ہوگا کبھی ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس قسم کے اعضاء سے منزہ ماورا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متشابہ من وجہن، یعنی اس کا معنی مخلوق کے اعتبار سے تو ہے ید یہ ہاتھ ہے، ساق یہ پنڈلی ہے، وجہ یہ چہرہ ہے، ولیکن لا یلیق بجنابہ جل وعلا، اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق رہی ہے. تو چہرے کا معنی کر لیتے ہیں رضا خوشنودی، اور پنڈلی کا معنی کرتے ہیں جلوہ، اور ہاتھ کا معنی کرتے ہیں اختیارات قدرت. میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، یعنی میرے اختیار ہی نہیں ہے. آج کل کہتے ہیں فلاں آدمی کے بڑے ہاتھ ہیں، تو کیا مطلب ہوتا ہے تین تین گز کا ہاتھ ہے؟ یعنی اختیارات بہت زیادہ ہیں. ان الفاظ کو کہتے ہیں متشابہ من وجہن، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جیسے یہ سورتوں کے شروع میں حروف جن کو کہتے ہیں حروف مقطعات، یہ متشابہ بات ہے. بالکل اس کا معنی مطلب لغت میں رکھا ہی نہیں گیا ہے. چنانچہ ایک بحث چلی ہے صفات متشابہات کی، کس چیز کی؟ جو علماء شراکائت پڑھ چکے ہیں، دور عزیز کر چکے ہیں، انہیں سب معلوم ہے. لیکن چلو چونکہ دوہرائی ہے اللہ کی کتاب کا سبق ہے، اس میں دو جماعتیں ہیں سلف صالحین، دونوں اہل حق ہیں. ایک محدثین کی جماعت ہے، وہ ان الفاظ کو ان الفاظ کی حد تک استعمال کرتے ہیں، آگے بڑھاتے نہیں. یدن فیدن، ساقن فساقن، یدو قدمہ فقدمہ، لا یؤمنون بل یترکون، اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہو، کہتے تعویل واویل کی ضرورت نہیں. اس عقیدے کا نام ہے التنزیل مع التفویض، تفویض مانا جو کا تو چھوڑ. اللہ پاک ہے اور جو لفظ جس جگہ جہاں ہے وہی ہے، ہم اس کے کنہ میں کیف و کم میں نہیں لگ رہا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ التنزیل مع التفویض، اللہ پاک ہے جو صفت جمع مستعمل ہے اسی طرح رہ رہے ہیں. اور دوسری جماعت متکلمین و فقہا کی ہے، وہ پوری دنیا کو جواب دینے والے، علم کلام کا تو کام ہی سارے کفار کا سر نیچے کرنا ہے. ان کے لیے یہ جواب کافی نہیں تھا، انہوں نے کہا نہیں، لہا مناسبات، ان کی مناسبتیں ہیں، وہ مناسبات ہم پیش کر سکتے ہیں. اس جماعت کے اس نظریے کا نام ہے التعویل مع التنزیل. دیکھ لیے تنزیل مشترک، یہ کہتے ہیں تعویل کرو لیکن اللہ کی پاکی تقدس عظمت ماوراء الورا شان وہ محفوظ رہے. کوئی ایسی تعویل نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ تعالی کی شان کے لائق. اس پر سلف میں مناظرے ہوئے ہیں، بڑی زبردست معرکۃ الآراء کتابیں لکھی گئی ہیں. ہم صرف تین کتابوں کی دلالت کرتے ہیں کہ جو اس زمین پر غیرت کھایا اور تہذیب سے رہنا چاہے اور مولوی کہلاتا ہے وہ فرصت کے اندر اس کو دیکھے. سب سے بڑی مفصل کتاب اس موضوع پر وہ امام بیہقی کی ہے، کتاب الاسماء والصفات. دوسری کتاب ہے السیف الثقیل، السیف الثقیل فی رد قصید نونیہ لابن قیم الزفیل، تم اتنا لمبا نہ یاد رکھو کہیں ناف گر نہ جائے. آپ اتنا ایک پہلا لفظ یاد رکھے السیف الثقیل. ابن قیم نے نونیا کے اندر تعویل والوں کو برا کہا تھا, اس کا رد کیا ہے تقیل الدین صوفی. کتاب کا نام ہے السیف الثقیل. یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی, استاد محترم مولانا عبداللہ کا خیر مرحوم کے پاس تھی. ایک دن میں حضرت کا مہمان تھا, بتایا کہ سیف الثقیل ہے میرے پاس. میں نے کہا کس طرح وصول کروں گا, کہا بس آٹھ دس دن میں مجھے فرصت ہو جائے گی فوٹو شیٹ کرا کے. میں نے کہا حضرت میں فوٹو شیٹ کر نہیں, کتاب ہاتھ میں نہیں دے سکتا. دس پندرہ دن اتنے مشکل گزرے جیسے دس سال گزرے. گیارہویں دن میں واپس ان کی خدمت میں پہنچے. حضرت نے کہا فوٹو شیٹ مکمل ہو گیا, یہ اس سے بستی ہے. اور اسلام آباد سے لے کے کراچی تک میں نے عمر سے اخیر تک دو مرتبہ ختم کی, اور یاد ہے زمانی مجھے بالکل الحمد للہ. اصل میں اس پر مقدمہ ہے شیخ زید القوسری رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ علوم سے جواہرات سے لب رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اور تیسری بڑی کتاب اس موضوع پر وہ امام اہل سنہ امام ابو اسحاق اس فرائنی کی ہے, اس کا نام ہے عقائد الاسلام. امام ابو المظفر ابو اسحاق الاسفرائینی ہمارے جامعہ میں ایک بزرگ استاد گزرے ہیں مولانا لطافت الرحمان صاحب, رونیان سوات کے باشندے تھے, دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے, اچھے عالم تھے, لیکن دنیا کے لیے میلان مودودیت کی طرف تھا. تو میں انہیں لے آیا وہاں سے جامع حنفیہ ملیر سے, اور اس میں ہمیں کچھ کامیابی ہو گئی تھی. انہوں نے پشاور میں مدرس رہتے ہوئے ایک عرب عالم کی تنقید کی تھی, وہ تنقید ان کے پاس محفوظ تھی, اور وہ ہم نے ایک جز میں شائع کیا. اس کا نام ہے احسن التحقیقات کی شان المتشابہات. بانٹتے 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 ختم ہو گئی. میرے علاوہ اور کسی میں دم خم ہے نہیں کہ پتہ کرے کہ دوبارہ چھپوا ہے. اب وہ دوبارہ چھپ جائے تو آپ کو ایک نسخہ مل جائے, صرف ان طلباء کو جو شراکت اور دورہ کر چکے ہیں, بقیہ کو دینے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. یہ احسن التحقیقات کی شان المتشابہات نام میں نے تجویز کیا ہے, اس پر میں نے مقدمہ لکھا ہے. اور اس مقدمہ میں میں نے جو بات لکھی وہ یہ ہے کہ میں نے کہا محدثین نے تعویل نہیں کی, ضرورت نہیں, اور متکلمین تعویل کرتے تھے اس کی ضرورت. اللہ اکبر, کیسے پڑھیں گے کیسے چلے گا. آج کل سعودیہ میں بعض کلب عقور پیدا ہوئے, باولے کتے, وہ الٹے سیدھے چند مسائل یاد کر کے حرم شریف میں دیکھتے ہیں کوئی داڑھی پگڑی والا پاکستان ہندوستان افغانستان ترکیہ کا مولوی ہو تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تعویل جائز ہے. جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں, تو کہتے ہیں انت کافر, تعویل تو حرام اور کفر ہے. میرے پاس بھی اس طرح ایک قلب عقور کئی میرے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا, مجھ سے کہا کہ تعویل جائز ہے. میں نے کہا جائز ہے. اس نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے. میں نے کہا بخاری معولہ میں سے ہے, اب آپ بتائیں کہ بخاری مسلمان ہے یا نہیں. اور اصحاب الکتب میں بخاری نے اتنی تعویلات جمع کی اس قدر تاویلات تو ماتوریدی کے پاس نہیں. میں نے دورے والوں کو بتایا کئی معلومات پر کہ بخاری مسلم ترمذی نسائی یہ مکمل مکمل مؤولہ ہے، یعنی متکلمین اور فقہا کے مسلک پر ہے، نہ کہ محدثین کے طریق پر ہے. چنانچہ امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر آیت الکرسی کی جب تفسیر کی، وسیع کرسی قال سعید ابن جبیر کرسی اے علم تعویل ہے. اللہ فرماتا ہے میری بڑی لمبی چھوڑی کرسی ہے، سعید ابن جبیر کہتے ہیں مراد اللہ کا علم ہے. جب یہ میں نے کہا جو لال پیلا ہو گیا، میں نے کہا سامنے بخاری شریف رکھی ہے الماری میں، حرم شریف میں جس طرح یہاں ہمارے یہاں قرآن مجید ہوتے ہیں مسجدوں میں، وہاں تمام کتابیں کے ساتھ ساتھ بخاری شریف لے آیا. میں نے نکال کے دکھایا، میں نے کہا پہلے اس کا جواب پیدا کرے، پھر آپ کا میل انڈے کرے اور مہمانوں کو تنگ کر دیا. پھر میں نے اس کو سورج قصص کی آخری آیت نکالی، کل شیء ہالک الا وجہ. وہاں بخاری نے تفسیر میں لکھا ہے وجہ اے ملک سلطان، اللہ تعالیٰ کی سلطنت مراد. دس بارہ تعمیلات میں نے بخاری شریف سے نکالی، میں نے کہا جب تک آپ نے اس کا جواب پیدا نہیں کیا ہے مومن ہونے کی نشانی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کرنے لگے. مجھ سے کہا تسلی بخش کتاب کون سی ہے، میں نے کہا مشکل الاحادیث ابن فورق کی. او بس سنتے چلا گیا. یاد رکھنا ان تمام زائدین اور بے دین فرقے کے مقابلے میں امام طحاوی کے بعد جس محدث نے جوابات دیے وہ ہے ابن فورق محدث، اور ان کی کتاب کا نام ہے مشکل الاحادیث. حقیقت میں جو یہ اشکالات کرتے ہیں اس کے جوابات دیے. مثلاً وہ روایت جس میں ہے کہ حضرت نے اس قمیض سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس میں ہے کہ اس نے قالت فی السماء، حالانکہ اس نے کہا یہ طریق غلط ہے، فرفعت راسها الی السماء، سر اٹھایا. آپ نے کہا آپ مسلمان ہیں، آپ کی دعائی معتبر ہے. اب دونوں باتوں میں فرق ہے، فی السماء علیحدہ بات ہے اور فرفات راس آئے ہیں سمان ہے جب آتے. ہم بھی کہتے ہیں آسمانوں والا جانتا ہے، کیوں زمینوں والا کوئی اور ہے کیا؟ وَهُوَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. قرآن کی آیت میں آسمان میں بھی ہے وہ زمین میں بھی ہے. یہی تو عقیدہ ہے کہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ عظم برہانہ جان شان، وہ اپنے الوہیت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، علمن قوتن سلطنتن. امام ابو اسحاق کس فرائنی کی عقائد شاید آپ کو نہ ملے، وزین کتاب ہے وہ، آپ اس کتاب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ابن فورق کی مشکل الاحادیث، یہ عام مل رہی. پشاور کی چپی ہوئی خوار سی ایسی کمزور تباہ ہے، کتاب مکمل ہے پوری ہے. صوبہ سرحد کے ایک جامع المعقول والمنقول نے مجھے کہا تھا کہ مجھے اس موضوع پر کتاب چاہیے، میں نے امام طحاوی کی سولہ جلدوں میں دکھائی، دے رہا تھا، کہتے نہیں 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 میں اتنے ہم نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا چلو یہ نا اہلیت کی پہلی دلیل ہے. تو اچانک دیکھا میں نے ابن فورق کا ایک نسخہ نکلا، میں نے کہا بس یہ ٹھیک ہے یہ میں یاد کروں. تو مولانا لطافت الرحمان مرحوم کی کتاب احسن التحقیقات فی شان المتشابہات، یہ اقوال العلماء کے ساتھ ہے، اس میں آیات و احادیث کا جز میں نے علیحدہ ترتیب دیا ہے، وہ مستفد کی شکل میں ہے، کسی وقت بھی چھپ جائے. میرے موزر ماں بذیر ہے بسا آرزو کے خواب شدہ. بات بہت طویل ہو رہی ہے، لیکن کیا کریں. الف لام میم، ایک اشکال پیدا ہوا تھا کہ قرآن شریف انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس میں ایسے حروف اور الفاظ ہیں جن کا معنی اور مطلب واضح نہیں ہے. یہ تو حکمت بالغ کے منافی ہے. یونان کی طرف سے ایک اشکال ہوا تھا تو مناسبت بیان کی گئی اور کہا گیا کہ الف لام میم میں الف سے مراد ہے اللہ تعالیٰ اور لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی انزل هذا الكتاب بواسطة جبریل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے استاد محترم نے کہا تھا او الف اول لام لازم میم مومن، اول لازم ہے مومن پر کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. میں نے پھر اس کا تتبع کیا کہ یہ مناسبت کہاں سے آئی ہے. عبداللہ ابن عباس کو اس قسم کے لوگ جب کچھ کہتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ کے لیے اتنا جواب کافی ہے کہ ان اللہ ورا الف لام را ان اللہ ورا، میں اللہ دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں، اس کو مناسبات کہتے ہیں. اللہ اکبر و کبیر. میں جب جیل میں تھا اپنے بزرگوں کے ساتھ 1984 میں، ہمارے ساتھ رافضی علماء بھی تھے، طالب جوہری اور فضل علی، جعفر حسین ایڈوکیٹ، عباس کمیلی، عرفان حیدر رافضی. تو ایک دن ان میں عالم جو تھا وہ طالب جوہری تھا، اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا قرآن کریم بالکل صحیح ہے جو جس طرح ہے وہی ہے؟ میں نے کہا وہی ہے. کہا عبداللہ ابن مسعود کا کیا مسئلہ تھا حضرت عثمان نے جو ان کو کوڑے لگائے؟ میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم کے حواشی میں لکھ دیا نہ چاہیے کہ شیعہ کافر ہے، مگر حضرت عثمان نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں، جو قرآن پڑھے گا خود ہی سمجھے گا کہ روافض کفار ہے. کہ یہ اختلاف ہے. میں نے کہا آپ کے ہاں یہ لکھا ہوا ہے حیات القلوب میں، مجلسی نے یہ لکھا ہے، یقین کریں 45 دن ہم رہے تمہارا نام لے لیے اس مسئلے کا، ورنہ یہ ڈانس کرتے کرتے والے سنت علماء کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن کو آسمانی کتاب کہتے ہیں جو حضرت عثمان و ابن مسعود کی مشاورت سے بنا ہے. معاذ اللہ واستغفر اللہ، بڑے منہ پھٹ قسم کے ہیں قرآن کے بارے میں. مجھے ہمارے بزرگوں نے کمرے میں پوچھا یہ کیا جواب دیا، میں نے کہا بہت زبردست جواب، یہ مناسبت کا جواب ہے. الف لام میم کے جو جوابات مفسرین نے دیے میں نے وہی سے ہی سیکھا ہے. اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ایک بےہودہ بات کہی کہ وہ ایسا کرتے تھے، مناسب نہیں ہے اس کا ذکر بھی زبان کا، وہ تو انسان سن نہیں سکتے. اب حضرت ابوبکر عمر کو قرآن کی آیتوں کی طرح سمجھتے ہیں الحمدللہ. تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کی مذہبی روایت ہے؟ انہوں نے کہا، تو میں نے کہا مذہب میں آپ کی روایتیں دیکھنی پڑے گی کہ یہ مرفوع ہے یا منقطع ہے. اگر یہ مرفوع ہے تو پھر آپ کے وہ ائمہ بتائیں کہ یہ حضرت عمر کا فعل اپنے ساتھ بیان کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ، تاکہ انقطاع ختم ہو جائے. خدا کی قسم پھر مجھے دیکھتے ہی حضور حضور ابھی جواب بہت مشکل ہے، جواب جواب باقی نہیں ہے، جواب باقی نہیں، السلام علیکم جواب بہت باقی ہے. میں بلا کر کہا یہ بیٹھیے نا، آپ کا کوئی خرچہ ہے وہ ادا کرنا ہے، تیار نہیں ہوتے دیش کے لیے. اس کو مناسبات کہتے ہیں. مناسبات علامہ آلوسی بغدادی کہتے ہیں کہ ایران سے کچھ سوالات آئے تھے، روبرمانی میں لکھا ہے، تو کہا میں نے اس کے جوابات مناسبات سے دیے. اس کا نام ہے الاجوبۃ العراقیہ للاسئلۃ العراقیہ. قرآن کتنا بڑا ہے، آگے چلنے دے رہا ہے تو کیسے روک رہا ہے، خبر رہا ہے چلنے نہیں دے رہا ہے، بس آگے نہیں جا رہا ہے، پہلے یہ باتیں پوری کر لوں، اور نہ سمجھتے تھے کہ وہ وقت میں آج ایک پاؤں پڑ گئے، لا الہ الا اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، متقدمین فرماتے تھے جن کے سامنے کوئی اشکال نہیں تھا، اللہ یعلم مرادہ، اللہ اعلم بمرادہ من ھذا، اللہ کو پتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمارا پابند ہے ان سب باتیں ہمیں سمجھائے، بادشاہ مطلب جو چاہے کر لے، اور اتنا امتحان کافی ہے کہ آدمی کا سر جھک رہا ہے کہ العلم للرحمن جل جلاله، العلم للرحمن جل جلاله، وسواه في جنته يتغمره، علم کو اللہ کی شان کے لائے، مال التراب وللعلوم وانما، کہاں ہم کہاں علم، صرف اتنی بات ہے، یا سعاد یعلم انہ لا یعلم، یہ کوشش ہو کہ ہم یہ جان لیں کہ واقعی کچھ نہیں جانتے، لا یعلم، کہاں میں اور کہاں یہ نگہتی گل، نسیم صبح تیری مہربانی، نہ دورہ تفسیر کی نشست لگتی اور نہ اتنے دور تک جاتی، آپ کو لباس اطلاس میں استاد جان کرواتے ہیں، یہی اساتذہ اس زمانے کے مارے پر قرآن دیکھ کر باقاعدہ رابعہ اساتذہ کو پڑھا، یہ استاد ہے جو مارے پر قرآن خرابیا اساتذہ کو دھوکہ دہی کر رہا ہے، اس کے ذمہ نہ مدارک ہے نہ روح المانی ہے، فخر رازی تو شاید مرنے کے بعد برزخ میں دیں گے، ہمتیں بست ہو گئی بہت زیادہ، اور طلبا بھی بس ہو گئے، وہ بھی اس استاذ کو پسند کرتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی سے کل میں نے پوچھا کہاں تک دور تفسیر پڑھایا، کہا سورہ توبہ ختم ہو گئی، میں نے کہا آپ تو رمضان شریف سے پہلے ہی ختم کر لیں گے، تو پھر آپ آ جائیں ہم آپ کو اشر میں لے آئے، میں اشر میں جلا بجوں، میں منگ سرم لگیا امداد پر کے لگیا منڈا روان تھے، وہ نیلی از سور تھے وہ منڈی ہوئی، اے اصو بدگان مقام ناستے آئی ہوئی شاہ بسے قرآن خانی جانا، قرآن خانی صاحب آپ شروع کر لیں گے زور تک پانچے دفعہ نہیں، شاید آئندہ آپ کو یہ موقع ملے، لائق فائق طالب علم کے لیے تو اشارہ علم کا دریا ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، کہ شک نہیں ہے اس میں، ذالک، یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے اور قریب کے لیے حاضر ہوتا ہے، حاضر کتاب، اور ذالک الکتاب وہ کتاب، تو ترجمہ میں نے کیا یہ وہ کتاب ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ اس میں اشارہ جو بعید کے لیے ہوتا ہے جب وہ قریب کے لیے آ جائے تو عظمت مراد ہوتا ہے بڑائی، اوہ یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس پہ کوئی شک نہیں، قاضی بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں یہاں جو کچھ لکھا ہے اس کا حاصل یہ بنے گا کہ اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس پہ کوئی شک نہیں تو وہ یہ کتاب تو ریت آئی تھی، زبور تھی، انجیل تھی، سو صحیفے تھے، مگر سب شک شبہ سے پر رہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ریب راب یا روبو کے معنی آتے ہیں شک کرنا، کھٹکا کھٹکا، وہ ردا سے میڈے کی تیری کھٹکا، اردو میں بہت اچھا لفظ ہے کھٹکا، شک زیادہ ہے، ریب ابتدائی مرحلہ ہے کہ آپ کو کچھ کھٹک رہا ہے بول نہیں سکتے، اور میں اس کی بھی اجازت نہیں ہوں، وہ بھی غلط ہے، میری کتاب کے خلاف تیرے دل کا ہلنا اور تھر ترانا اور کھٹکنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لا ریب فی، لا ریب کا معنی مفسروں نے لا شک کبھی ہے، یہ حاصل کرنے میں سمجھانے کے لیے، ورنہ ریب انہم فی ریبہم یترددون، ریب اس شک کو کہتے ہیں جو دن بدن بڑھتا ہی رہتا ہے، کھٹکتا رہتا ہے کھٹکتا رہتا ہے. یہ جو کچی چھتیں ہوتی ہیں نا، تو خیر اور معاملے ہو گئے، کچی چھتیں ہوتی تھی، مٹی ڈری ہوتی تھی، تو بارش کے اندر ایک ایک قطرہ گرتا تھا، ایسا لوگ بچتے تھے سامان اٹھا اٹھا کے، بوریاں آٹا ادھر ادھر، کہ بھائی ایک ایک قطرہ آ رہا خیر نہیں ہے، آٹھ دس دن کے بعد ڈال پوری جگہ گر گئی. اسی طرح فہم یا طرح ددون کے معنی ہے ایسا شک جو کھٹک کھٹک کے بڑھتا چلا جائے. شک دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شک متکلم کی طرف سے ہوتا ہے، میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں اگر مجھے اطمینان نہیں، اس کو کہتے ہیں ریب من قبل المتکلم. اور دوسرا شک ہوتا ہے مخاطب کے ہاں، میں تو مطمئن ہوں، پورے اپنی توانائی سے بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کہ آپ کے فہم و ادراک میں اتنا اترا ہے یا نہیں. اس کو کہتے ہیں ریب عند المخاطب. شک دو ہی طرح ہے، تیسری قسم شک کی نہیں ہو سکتی، یا متکلم کو ہے تو سورت الف لام میم سے دمے ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، میں نے کوئی شک وقت نہیں چھوڑا ہے، میرا تو ٹھوک کلام ہے. اور دوسرا شک جو مخاطب کو تھا وہ تو تھا اور ہے، تو آگے چل کر کہا وَإِن كُنتُم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے مخاطبین، اے مشرکین و اہل کتاب و کفار، آؤ مقابلے میں فصحائے رب و بلغائے زمانہ، قرآن چھوڑو دس سورتوں کی اور نہیں کر سکے تو ایک سورت، ایک بھی نہیں تو پھر میں چھوٹی سی سورت اس جیسی بنا رہا ہوں. اَفَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اس آگ سے بچنے کی کوشش کرو جو خالص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں بغیر کسی وجہ اور دلیل کے شک کرنا کافر کا کام ہے. تو دونوں قسم شک منتفی ہے. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. اللہ اکبر، جب شک نہیں ہے تو پھر ہے کیا چیز؟ ہدن، سب تاپا ہدایت ہے، ہدایت سے لبریز ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ شک شبے والی باتوں میں ہدایت نہیں ہوتی، وہ صرف شکار ہوتا ہے، کسی نے غلط غلط باتیں کر کے آپ کو اپنے رنگ میں ملا لیا. لیکن جب شک شبے سے پاک مضمون ہوگا تو آپ کے سینے کا یقین اور اطمینان بڑھ جائے گا. ہدن بر وزن توقل مصدر، جیسے ہدایت مصدر ہے، ایک مصدر ہے ہدا، یعنی ہدن للمتقین. ہدایت کی ابھی ہم نے دو قسمیں بتائی تھی، ایک ایراد و طریق صرف رہنمائی کرنا، اور دوسری قسم ایصال للمطلوب، منزل مقصود تک لے جانا. قرآن کریم میں رہنمائی بھی بکمال ہے، اور قرآن کریم کے اندر مقاصد الہیہ تک پہنچنے کا بھی بڑا ساز و سامان ہے. ہدن للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی اس کتاب پر عمل کر کے پرہیزگاری حاصل کی جائے گی. ماں باپ جو حاصل ہے اس کو پہلے ذکر فرما دیا. اس پر اشکال ہے کہ جب ایک شخص متقی و پرہیزگار بن گیا پھر ہدایت کی کیا ضرورت؟ یہ اشکال غلط ہے. ابھی ابھی ایک ہدایت یافتگان نے دعا نہیں مانگی، خدایا ہمیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہدایت کوئی ایک دن کی چیز ہے، ہر لمحہ ہر آن ہر گھڑی جب تک روح جسم سے نکل کر روح دینے والے کے دربار میں ایمان کے ساتھ حاضر نہ ہو جائے، اس سے پہلے ہر لمحے ہدایت کی ضرورت ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ متقی اور پرہیزگار کے لیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے. ویسے قرآن کریم کے اندر ہدایت 100 معنی میں ہے. ایک معنی ہدایت کا ہے توفیق، اس کو بھی توفیق چاہیے. اس اشکال کا جواب کہ قرآن کریم میں ہے کہ ادل المتقین، دوسری جگہ ہے ادل الناس، عام لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن وہ آگے چل کر دوسرے پارے میں رمضان شریف کے ضمن میں ہے. دیکھو جو متقی ہے وہ تو پہلے ہی دن سمجھتے ہی سنتے ہی سمجھ لیتے ہیں، تو ان کو پہلے ذکر کیا. اور جو عام طرز کے لوگ ہیں ان کے سمجھنے میں پڑھنے میں دیر لگتی ہے، ان کو دوسرے بارے میں ذکر کیا. ہدل الناس، اتنے دور واقع ہونے کی حکمت بھی بیان ہو گئی. تقوی، پرہیزگاری، اس کے تین مقامات ہیں. ایک مقام ہے الاجتناب عن الہوا والحرام، خواہشات اور حرام کاریوں سے بچنا. دوسرا مقام ہے الاجتناب عن المباحات، جائز کاموں میں بھی احتیاط کرنا. بعض کام جائز ہے مگر تکلیف دے، جیسے ہر طرح کا لباس پہننا، مگر عالم اور غالب کہاں پہن سکتے ہیں؟ ہر طرح کے کھانے کھانا، مگر اطباء اور انبیاء نے کہا ہے کہ سادہ خوراک صحت افزا ہے. ہر ملک میں جانا کوئی ممانعت تو نہیں ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ بغیر ضرورت کے سفر نہ اختیار کریں، اور جیسے ہی ضرورت پوری ہو جائے فلیتعجل الی بیتی، فوراً اپنے گھر آ جائے. امام مالک کہتے ہیں اپنا گھر جنت کا باغ ہے، میری دعا اور کوشش ہے کہ میری جنت ہمیشہ قائم دائم رہے، اس لیے اپنے گھر کے سامنے تختی لگائی تھی، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یہ تختی جس دفتر، جس کارخانے، جس فیکٹری اور گھر کے اوپر لگے وہ دیر تک سلامت ہے. تقوی کے تین مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ الاجتناب عن الہوا والحرام، دوسرا مرحلہ الاجتناب عن المباحات، اور تیسرا مرحلہ اختیار الاولى فالاولى، اختیار الاولى فالاولى، بہتر بہتر کام. سبزی تازی چاہیے، گوشت بچیا کا اور آج کی کٹی ہوئی، مچھلی تازہ دم، تو مسئلے بھی کٹا کٹا نہیں چاہیے. مسائل میں بھی ان مسائل کا اہتمام ضروری ہے. فیض تب احسن ہو، جو سب سے بہترین ہو، اور وہ کہاں ملیں گے؟ احسن علوم، تازہ دم مسائل. کل ایک جگہ اثر میں نماز پڑھی تو نکاح میں لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں آئے کچھ مسئلے ہمیں بیان کریں، تو میں نے دو مسئلے بیان کیے. ایک تو یہ کہ آپ نے جو اتوار کو رکھا ہے اپنے ضرورت کے لیے مگر اتوار کا دن ٹھیک نہیں ہے، اور نکاح جمعے کے دن اثر کے بعد جامع مسجد میں سننا ہے. ہاں اگر جنازہ ہو تو جمعے سے پہلے دفن ہونا چاہیے، اور جمعے کی گھڑی مردے کو خبر میں مل جائے تو قیامت تک عذاب اٹھتا ہے. تو ایک بوڑھا آدمی دوسرے کو کہتے ہیں لے عجیب مرانے کو لائے، 88 سال سے میری عمر ہو گئی، نہ نکاح صحیح ہوا ہے اور نہ جنازے صحیح ہوئے، دونوں گڑبڑا ہوتا ہے. وہی سے روانہ تھا نہ رکھانا تھا، دن خدائی روان پڑا ہے کہ تو یہ بھی خدائی روان بیان ہے نا. اگر بیان ہو چکا ہوتا تو جمعہ ہٹتا ہی نہیں. یہ جو اتوار کے پروگرام رکھتے ہیں انہوں نے بھی جمعے کی قتل کو قبول کر لیا. یاد رکھنا انہوں نے بھی اپنے سلیبس ہٹا دیا ہے. دنیا میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک جگہ ہے اکثر الملوک, اور یہ عاجز اور فقیر ہے کہ جس کا نواز شریف سے اور اتوار کے دن سے وہ بغض ہے اور ناراضگی ہے جو عیسائیوں سے ہے. الحمدللہ ہمارا جمعہ کا مذہبی دن قتل ہو چکا ہے اور اس کی جگہ اتوار لگایا گیا ہے. اس لیے اتوار کے دن مذہبی پروگرام کرنا ایمان کے اور علم کی غیرت کے خلاف. لیکن ملیاندہ کرونا کئی سو سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدل للمتقین, اور یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. پرہیزگار پرہیزگار کب رہیں گے جب اس کتاب کا عقیدہ رکھے اور عمل کرے. متقی پرہیزگار, پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ احتیاط کو کہتے ہیں. کوئی بیمار آدمی ہے, کوئی چیز لیتا ہے دیکھتا ہے رب سے تکلیف نہ ہو جائے, اللہ اکبر. پرہیزگار کے بھی تین قسمیں ہیں. پرہیزگار مبتدی بننے والا, وہ قرآن پر عمل کرے تو اللہ اسے تقویٰ دے دے گا. پرہیزگار متوسط, شریعت جہاں سمجھ میں آئی جس جگہ معلوم ہو گئی اس کا اتباع ضروری ہے. اور پرہیزگار فی نفسی ہی, یعنی خود تحقیق کرے, خود ہر مسئلے کے انتہام کو پہنچے, یہ اعلیٰ مقام ہے. جن کو کہتے ہیں المتقی المنتقی, انتہائی درجے کا پرہیزگار. قرآن مجید میں تقوی کا بڑا مقام ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته, یہ دیکھیں, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مسلمان تب مرو گے کہ پرہیزگار ہو. آگے دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اے ایمان والو اگر تم نے تقویٰ پیدا کیا حق و باطل سمجھنے میں فرق کر سکو گے. فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. آخر میں دیکھو کیا کہا, ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا, پھر ہم نکال دیں گے جہنم سے پرہیزگاروں کو, یعنی پولیس رات پر آرام سے گزار دیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا, پرہیزگاروں کو بچا کے رکھیں گے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے لوگوں تقوا اختیار کر لو کیونکہ قیامت کے زلزلے سے بڑے خطرناک ہوں گے. ان زلزلوں سے بچنے کا بہترین طریقہ دنیا میں تقوا اختیار کرنا ہے. ذالک الکتاب, وہ کتاب ہے کہ کوئی شک نہیں ہے اس میں, لا ریب فیہ, ہدل للمتقین, ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین, پرہیزگار وہ لوگ ہیں, یؤمنون بالغیب, جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر. اللہ تعالی نظر نہیں آتے مگر ایمان ہے, ملائک ہم نے نہیں دیکھے مگر ایمان ضرور ہے, اور اسی طرح تمام وہ تفصیلات جو آخرت کی ہے اور سب پر ہمارے ایمان. ایمان یقین کو کہتے ہیں, اعتماد اور بھروسے کو کہتے ہیں, اور ایمان کی تعریف اس طرح ہے, وہ تصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الامور التفصیلیہ تفصیلا, وفی الامور الاجمالیہ اجمالا. ایمان کا یہ مطلب ہے جو متکلمین نے بیان کیا ہے. یہ تصدیق کرنا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو کچھ آپ تفصیل سے لائے ہمارا تفصیلی ایمان ہے, اور جو اجمالاً آئی ہے ہمارا مجمل ایمان ہے. تو ایک ایمان مفصل بنا اور دوسرا ایمان مجمل بنا ہے. آمنت باللہ کی دو قسمیں آ گئی. الذین یؤمنون, وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان مقصود اصلی. اللہ اکبر. فاتحہ کے اندر اہدنا, یا اللہ ہمیں ہدایت دے. یہاں فرمایا ہدایت میں ایمان بنیاد ہے, بغیر ہدایت کے ایمان نہیں مل سکتا. آگے چل کر آپ پڑھیں گے پارہ اول کے اندر آخر میں, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ہدایت جب پوری مل جاتی ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. ایمان بالغیب, کیونکہ جب نظارہ نظر آئے گا تو پھر تو ہر شخص مان لے گا. عند الموت کوئی بھی کافر نہیں رہتا. تمام کفار شور کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں, ہم نے آپ کو موقع دیا تھا, آپ نے ضائع کیا ہے. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا ہو الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. فرعون جب بحر احمر میں ڈوبنے لگا, اس کو یقین ہوا کہ مر رہا ہوں, تو اس نے کہا آمنت اے لا الہ الا اللہ دو وانا من المسلمین. تین اعلان کیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا الان, اب ایمان کا ٹائم ہے جو ڈوبنے کا وقت ہے. وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو شیطانی کرتا تھا. وکنت من المفسدین, اور کس قدر فسادی. ایمان کا وقت تو آپ ضائع کر چکے ہیں. تو ایمان کا مطلب ہوا تصدیق بجمیع ما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تصدیقا تفصیلیا فی الامور التفصیلیہ, و تصدیقا اجمالیا فی الامور الاجمالیہ. الذین یؤمنون بالغیب, غیب ما غاب عن عینیک, جو آپ کو نظر نہیں آیا اس کو غیب کہتے ہیں. کہتے ایک پیر صاحب تھے, نماز نہیں پڑھتے تھے. پوری کو جب پوچھا کہ نماز ضروری نہیں ہے, کہا ان اماموں کے پیچھے میری نہیں ہوتی, میں تو کعبہ شریف میں پڑھ کے آتا ہوں, اور کبھی کہتے مسجد نبوی میں پڑھ کے آتا. بڑے تنگ آ گئے کہ کیا مصیبت ہے. تو پیر صاحب نے کسی موقع پہ کہا کہ بھائی ایسا ایک کلو کا چوزا ہو, اس کو اصل گھی میں تل لے, اور بس دوپہر کے کھانے میں صرف وہی دیا اور کچھ نہ لائے. دوپہر کا کھانا جب لگا تو مرید نے ایک اتنا بڑا کنڈا سفید چاول سے بھر کے رکھا, اور حضرت صاحب نے کہا مجھے میں نے خواہش ظاہر کی تھی, وہ کیا ہوا؟ کہ وہ یہی ہے. غصے ہو گئے کہ بدتمیز گستاخ میرے ساتھ مذاق کرتے. اس نے کہا حضرت آپ یہاں سے کعبے کو دیکھتے مسجد نبوی آتے جاتے ہیں, آپ کو اتنا نظر نہیں آتا اس چاول کے اندر میں نے چوزا پکا کر ڈالا ہے, ایسا کھولا تو اندر مرغا نے چلا ہے. یہ غیب نہیں ہے. غیب جو انسانی دسترس سے باہر. بابا یہ ہمارے ہاتھ ہیں, ہمیں پتہ نہیں یہ کب طاقت چھوڑ رہے ہیں. یہ ہماری آنکھیں ہیں, ہمیں معلوم نہیں کب بینائی ختم ہو جائے گی. یہ ہماری ٹانگیں ہیں, ہمیں پتہ نہیں یہ کب کام چھوڑ رہی ہے. اس لیے مخلوق کو غیب کا علم ہو ہی نہیں سکتا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. مخلوق میں بڑی مخلوق انبیاء ہے, ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا, اور اولیاء کو الہام کشف وغیرہ کے ذریعے. لا الہ الا اللہ. علماء کرام کو تحقیق قسم اور محنت کے ذریعے معلومات حاصل ہوتی ہیں. متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، مسند امام احمد میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے پوچھا ہے کہ اتدرون اخواننا، تمہیں ہمارے بھائیوں کا پتہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا وہ ہم ہیں، فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، مستقل فضیلت ہے. صحابہ نے کہا ملائک ہوں گے؟ کہ وہ تو گناہ ہی نہیں کر سکتے. تو صحابہ نے کہا ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ آپ بتائیں گے. آپ نے فرمایا آگے دیکھو الفاظ مسلم کے، اخوان الذین یاتون بعدنا، ہمارے بھائی وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، لم یرونا، دیکھا تک نہیں، وہ یؤمنون بنا، اور پورا ایمان پر. اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. یہ پارسا و متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں پر، وہ یقیمون الصلاۃ، اور پابندی سے پڑھیں گے نماز، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو چیزیں ہم نے ان کو دی ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. اقامت الصلاۃ ہے، صرف صلاۃ ہی نہیں، پر یصلون، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، مساجد بنوانا. مساجد میں امام خطیب مؤذن کہاں سے آئیں گے؟ مدارس آباد کرنا. وہ یقیمون الصلاۃ، مسجد خالی بنوانا نہیں ہے، مسجد کو حالات کے مطابق کرنا ہے، یہ پنکھے، یہ روشنی، یہ قالین، یہ گرمی اور سردی کے انتظامات، یہ بہترین اماموں کا تقرر، عمدہ انتظامات، بہترین قسم کے فضائیں قائم کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے آرام اور تسلی سے نماز پڑھ سکیں. نماز پڑھنا، وضو کرنا، پاک کپڑے پہننا، جسم کو پاک رکھنا، جگہ صاف ستھری پاک تلاش کرنا، اقامت و صلاۃ کرنی ہے. یقیمون الصلاۃ، آگے نماز فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو، ہر نماز کے لیے حکم اور ادب ایک. کوئی نماز بھی ایسی نہیں جس میں سجدہ کم کر دیا گیا، کوئی نماز بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر پاکی ضروری نہیں. تو یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی ہے خرچ کرتے ہیں. ہم نے انہیں زندگی دی ہے، عمر دیا ہے، جوانی دی ہے، صحت دی ہے، علم دیا ہے، عقل دی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے دین پر خرچ کرتی ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، خرچ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ مال اس کا تعلق دل سے ہے. اس لیے جب مال زیادہ ہو تو بھی ممرض ہے، بیمار کر دیتا ہے، اور مال بالکل نہیں ہے تو بھی پریشانی ہے. اگر دنیا نہ باشد در نہ بندے، وگر باشد بمہرج پائے بندے. اللہ اکبر و کبیرہ، اتنی دنیا ہو کہ آدمی عزت سے رہے اور کسی اور فقیر اور مسلم کا بھی مدد کر سکے. جب خزانے پھیلیں گے، بڑھیں گے، پھر کراچی کم پڑ جائے گی، پھر لاہور، اسلام آباد، پھر وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر فرانس، جاپان، پھر وہ بھی کم پڑ جائیں گے، پھر برطانیہ اور امریکہ. تو اتنی سی زندگی ہے چند دنوں کی، وہ اسی میں کم جائے گی. اچانک پتہ چل جائے گا فلاں جگہ گر کے مر گیا ہے، آج اس کی جو ہے نا ڈیڈ باڈی آ رہی. حدیث میں اس لیے ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو قابل کفایت. ویسے لوگوں سے مال نکالنا یہ مشکل مرحلہ ہے، بہت زیادہ. ہمیں مال رکھنا ہوں گے. قرآن کریم سورۃ حدید میں اللہ نے اس کے لیے چار طریقے اختیار فرمائے. پہلے فرمایا ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہے، خرچ کرنا. انفقوا مما رزقنا، پھر فرمایا تمہارا صحیح جا لکم مستخلفی نفی، لیکن چند دنوں کے لیے ہو. پھر فرمایا چلو قرض دے دو، ومن یقرض اللہ قرضا حسنا. پھر فرمایا نہیں دو گے مر جاؤ گے، رہ جائے گا. وللہ میراث السماوات والارض. میں کہتا ہوں سیٹوں سے مال لینا ہو تو اس کے لیے بھی آیت تیار کرنی پڑے گی، چندے کی بھی باقاعدہ تقریر ہوتی ہے. اس انداز سے وہ بیان کرتے. وہ حریری نے، مقامات حریری والے نے بہت تقریریں کی ہیں. وہ مسجدوں میں جا کے روتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا مردہ جو ہے نا باہر پڑا ہوا ہے اور کفن کا کوئی انتظام نہیں. تو مسلمان جب یہ سن لے کہ ایک مسلمان بھائی مرا ہے اور ان کے رشتے دار کے پاس پیسے نہیں ہے کفن کے، تو آدمی دل کی کوشش کرتا ہے. تو حارث ابن ہشام کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے پڑ گیا. جب وہ شہر سے باہر نکلا فأخرج سروالہ وفتح وأخرج ذکرہ وقال ھذا میتی اجمع له المال. یہی میرا مردہ ہے، میں اس کے لیے عمر بھر خدمت کرتا ہوں اس کی، اور اس کے لیے چندے اکٹھے کرتا ہوں. توبہ. مال بہت زیادہ کمینگی پیدا کرتا ہے. آئی سوال. اللہ تعالی سے عزت کے ساتھ حلال رزق وسیع ماننا چاہیے، اللہ کے یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے. اور مدرسوں میں دعائیں یہ ہو کہ اللہ خود اپنے بندوں کے دل میں ڈالے. مدرسے بھی خدا کے ہیں، مال بھی خدا کا ہے، مالداروں کے دل بھی اس کے ہاتھ میں ہیں. ہمیں کیوں ذلیل کرانا، ہمیں مال رکھنا ہوں، ہمارا مال دے دو. پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین، چلو تمہارا ہے مگر عارضی مالک کو دے دو. پھر فرمایا ومن یقرض اللہ قرض، چلو قرض دے دو. پھر فرمایا مر جاؤ گے سارا رہ جائے گا. وللہ میراث السماوات والا ومن ما رزقناهم ينفقون. مولانا مولوی نعیم الدین مراد آبادی گزرے ہیں، احمد رضا خان صاحب کا شاگرد ہے. احمد رضا خان نے ترجمہ لکھا قرض الایمان کے نام سے، مولوی نعیم الدین نے اس کی تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے خزائن العرفان. اس جگہ لکھا ہے کہ مردے کے لیے پہلی رات، دسویں، بیسویں، تیجا، چیلم، برسی، عورت، سب ہمیں مار رکھنا ویر شکون میں شامل. بہت جلدی تھی ہے، ابھی قرآن شروع اور ابھی تیجا اور چیلم ثابت ہو. ڈر ہے ان کو کہ یہ چیزیں تو کہیں ہے نہیں، ہم نے بنائی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ذہن سے نکل جائے اور وہ اس کو نہ مانے. مگر اس سے کوئی پوچھے کہ یہ آیت آپ کے آدھا دل ہوئی جو آپ اس نتیجے چیلم برسی شامل کرتے ہیں، اگر یہ عبادات ہے تو سید العابدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 سال اسلامی تاریخ ہے، کم از کم کسی ایک مفسر کا ایک اشارہ نقل کرے جنہوں نے یہ مرسومات کو جائز کہا. فقہ اور فتاوی کی کتابوں میں نام لے کر کے ان کو بیدار لکھا گیا ہے. بدر بدینی کی چیزیں کس قدر مما رزقناهم ينفقون کے مصداق بنی. والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون بما انزل الیک، جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر اور ان کتابوں پر جو اتاری گئی ہے آپ کو، یعنی قرآن سنت. یہ نہیں فرمائے کہ ایمان لائیں گے قرآن پر پھر حدیث رہ جاتی، سنت رہ جاتی. فرمایا ما انزل الیک، جو چیز آپ کو دی گئی وہ ماننی پڑے. وما انزل من قبلک، اور ان پر بھی جو اتاری گئی آپ سے پہلے. تو دیکھو ایک نقطہ یاد رکھو، آپ سے پہلے توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور داؤد علیہ السلام کو، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، تین تو کتابیں ہو گئی، اور 100 صحیفے جو آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. ما انزل من قبلک میں صرف ایک کتاب نہیں ہے، تین بڑی کتابیں اور 100 صحیفے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. تو والذین یؤمنون بما انزل الیک میں بھی ایک کتاب قرآن مراد نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی مراد ہے، خواہ وہ قرآن ہو یا سنت اور حدیث ہو، ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اگر کوئی کہے کہ وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی توریت مراد ہے، زبور انجیل نہیں ہے، تو غلط کہتا ہے. اگر وہ کہتے انجیل مراد ہے، زبور و توریت ہے، تو بھی غلط، سب مراد ہے. وما 100 صحائف کے، تو یہ بات یہاں بھی عام کرنی پڑے گی کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ کے پاس جو نازل شدہ ہے ان پر ایمان لائیں گے، تو آپ کے اوپر صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کریم کے علاوہ سنت اور حدیث بھی منزل من اللہ ہے. البتہ اس کی وحی کا طریقہ دوسرا ہے، یعنی معنی اور مطلب اللہ تعالی کی طرف سے، اور الفاظ اور نقوش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. والذین یؤمنون بما انزل الیک، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ ایمان لانے والے آپ کے زمانے کے مشرکین میں سے تھے. وما انزل من قبلک، اور یہ ایمان لانے والے آپ سے پہلے کے اہل کتاب میں سے ہیں. وبالآخرت ہم یؤمنون، اور آخرت کا یہ یقین کرتے ہیں. 1974 میں پاکستان بھر میں تحریک چلی مرزائی قادیانیوں کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں بہت مشکلوں کے بعد یہ فیصلہ لکھا گیا کہ قادیانی مرزائی مرزا کو نبی ماننے والے یا مجدد اور مہدی ماننے والے، مصلح ماننے والے، ہر طرح کے قادیانی اور مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ پاکستان کے اندر غیر مسلم اقلیت. یہ تحریک 1951 میں بھی چلی تھی، سینکڑوں علماء لاہور کے مال روڈ پر شہید ہوئے، ہزاروں علماء جیلوں میں تھے. کوئی بھی بڑا عالم آپ نام نہیں لے سکتے جو جیل میں نہ ہو، اور خواجہ نظیم الدین گورنر جنرل تھے، جن کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ناشتہ اشراق اور چاش کے درمیان میں کرتے تھے، اور اس کی کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی تھی، مگر دین کے لیے اس قدر بے نفع اور بے سود تھا کہ اسی کے آرڈر پر ہزاروں مسلمان مرزائیوں کے خلاف جلوس نکالنے والے وہ لاہور کے مال روڈ پر شہید ہوئے. اور 1974 میں جب تحریک چلی، استاد العالم حضرت مولانا یوسف بن نوری مرحوم صدر تھے مجلس عمل کے، اور قافلہ حق کے آخری سالار فقیہ الامہ مفتی اعظم اسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نیشنل اسمبلی کے اندر وکیل تھے. لا الہ الا اللہ، مفتی صاحب کی خدمت میں اتمام حجت کے لیے مرزائیوں کے دونوں جتے پیش ہوئے تھے. قادیانیوں کا بڑا مرزانا اثر خود تھا، غلامت قادیانی کا پوتا تھا، اور لاہوری مرزائیوں کا بڑا مولوی صدر الدین وہ پیش ہوا ہے. مفتی صاحب نے دونوں کو نیشنل اسمبلی کے ممبروں کے سامنے شکست دی، ان پر واضح کیا ہے کہ مرزا صاحب اور ان کے ماننے والے کفار ہیں. تو مفتی صاحب نے یہ آیت پیش کی تھی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ مسلمان وہ ہے جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کو نازل ہوئی ہے، اور اس وحی پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. تو حضرت صاحب نے اسمبلی میں کہا کہ دیکھو، جو وحی کتابیں ہم سے پہلے ہوئی وہ تو ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس سے زیادہ ضرورت اس وحی کی تھی جو ہمارے پاس ہو، لیکن قرآن کریم میں نہیں ہے کہ وہ بما انزل من بعدک. تو پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نئی نبوت و نئی رسالت نہیں. مرزا ناصر سے کسی نے پوچھا کہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بالآخر جوم یوقنون، آخرت سے مراد میں ہوں، مرزا قادیانی آخرت ہے. تو اس نے کہا میں نے اس لیے یہ پیش نہیں کی کہ اس کا غلط ہونا سب کو واضح ہے اور نیشنل اسمبلی کے ممبروں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے. آپ اندازہ لگائے کہ جب اور کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی تو کہیے جو ذکر ہوا ہے وہ بالآخرت جوم یوقنون، اور آخرت پر یہ ایمان لانے والے یقین کریں گے. تو مرزا صاحب نے کہا آخرت سے مراد آخر نبوت ہے اور وہ میری ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اہل باطل کے ہاں دلیل نہیں ہوتی، مغالطہ ہوتا ہے. دلیل کا صفحہ ناہموار ہوتا ہے مگر ہوتی سچی ہے، اور مغالطے کا صفحہ ہموار ہوتا ہے مگر بے حقیقت ہوتا ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نماز فرض دے، من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جو قصدن نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کفر بھی کر سکتا ہے، کفر کے برابر گناہ ہے. یہ آپ آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں کہتے ہیں، یہ دلائل ہے. ایک مسلمان آپ پر برہم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اچھا میں نماز نہیں پڑھتا تو مجھے کافر کہو. اب یہ ہے دلیل، اگر اس کا صفحہ ناہموار ہے اور اس ناہمواری کی وجہ سے کسی کے ہاں برہمی پیدا ہو رہی ہے. ایک شخص اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان اور کریم ہے، وہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، لہذا نماز کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات عوام کی اور بے دینوں کے لیے کتنی ہموار ہے، کتنی خوشگوار ہے، مگر ایک پیسے کی بات ہے، فضول بات ہے. تو قاعدہ یاد رکھو کہ دلیل شرعی اس کا سطح ناہموار ہوتا ہے، ہوتی پائیدار ہے، مضبوط ہوتے. آپ کہتے ہیں تین طلاق جس طرح بھی دے دی گئی واقع ہو گئی، اور جب تک حلالہ بیچ میں نہ آئے کبھی بھی یہ میاں بیوی نہیں مل سکیں گے. لوگ کہتے لے ہماری بیوی کے ساتھ حلالہ کروا رہا ہے، لے یہ کوئی بکری ہے کہ جس کے لیے ہم کوئی اور بکرا تلاش کریں گے. اور کبھی کہیں گے کہ جی حلالے پر تو لانا چاہیے. سب باتیں ہیں لیکن یہ فضولیات ہے، سب مسئلے کے خلاف جو بات ہوتی ہے فضولیات ہوتی ہے. آپ نے جو بیان کیا وہ اٹل بات ہے، چاروں ائمہ اور غیر ارباب سب متفق ہیں کہ حلال شریعہ کے علاوہ کوئی حل نہیں، مگر اس کا سطح ناہموار ہے، تھوڑی اس میں استباد اور دقت ہے. اگرچہ عمر بھر کا حلال پیدا ہو جائے گا. اور یہ جو مغالطہ دے رہے ہیں، رجوع کروا رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں تین واقع نہیں ہوگی، ناپسندیدہ ہے، طلاق تو ایک اور دو ہے، تین کیوں ہے، شریعت کے خلاف کیا گیا اس لیے اس کا عمل نہیں ہونا چاہیے، سب فضولیات، لایانیات، بے حدوئی، ہر سرائی، اسلام دشمنی. سب بڑا ہموار ہے. یہ مجسٹریٹ وغیرہ، یہ جو وکلا وغیرہ، یہ جو نئی روشنی کے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں اہل حدیثوں کے مذہب سے. استغفر اللہ واتوب الیہ. وبالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت کا بھی یقین کریں. پانچ صفات بیان فرمائے، پہلا ایمان، پھر تقویٰ، پھر نماز، پھر انفاق، اور پھر آخرت پہ ایمان. اوصاف خمسہ للمؤمنین، آخرت پر ایمان کے تین مطلب ہیں. اس کا پہلا مرحلہ وہ قبر ہے کہ روح نکلنے کے بعد جس جگہ دھڑ ہو، اگر زمین میں حفرہ نصیب ہوا، کھڈا، تو یہ قبر حقیقی ہے. اور اگر سمندر میں ڈوب گیا، یا چیتا اور بھیڑیا کھا گیا، یا آگ میں جلس کے راکھ ہو گیا، تو وہ قبر مجازی ہے. اینما کانا جسدہ بعد من تزاروہ روح نکلنے کے بعد کہیں بھی اس کا داڑو اس کو قبر کہیں گے. قبر کا انکار نہیں کیا جا رہا تھا جو انوار حسانی پڑھی ہے. ایک مفہوم حقیقی ہے وہ ہے الحفر فی الارض, زمین میں کھٹک موت کے منظر رکھتے, یہ حقیقت ہے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ, چیتے کا پیٹ اور بھیڑیے کا پیٹ یا سمندر کی لہریں تھوڑی دیکھی جا سکتی, لیکن دنیا ہے, نظام عالم ہے. اگر کسی کو یہ حقیقی قبر نہ ملی کیا وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ کیا اس کو راحت نصیب نہیں ہوگی؟ تو محدثین و مفسرین نے فرمایا کہ جب حقیقت متعذر ہو جائے تو مجاز کی طرف سے ضرورت ضروری ہے. بعض ناقبت اندیشوں نے سرے سے حقیقت کا انکار کر لیا کہ یہ قبر سے مراد یہ قبرستان, یہ قبر نہیں ہے, بس جہاں بھی ہو. یہ غلط بات ہے, یہ اول مراد ہے, یہ حقیقت ہے. اذا مررتم علی القبور, قبروں سے گزرو تو السلام علیکم کرو. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, آپ دو قبروں سے گزرے, لا الہ الا اللہ. یہ کتابیں اصول فروع آپ نے اس لیے پڑھی تاکہ قرآن و سنت سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو پہلا مرحلہ آخرت کا وہ قبر ہے, اب القبر اول مرحلہ من الآخرة, آخرت کا پہلا مرحلہ ہے. اور قبر میں روح اور جسد کا اتصال بأی معنی کانا وبأی مفہوم کانا, ہم اس کے کم و کیف میں نہیں پڑھیں گے. حیات کا معنی ہے اتصال الروح بالبدن, ہم حیات کے قائل ہیں. کیا مطلب؟ نحن نعتقد بأن الارواح بعد انتزاعها تتصل بأجسادها, حیات کا یہ مطلب ہے. ماتا انتظاروہ ان جسدی آدھا میت فہم اموات فی الدنیا و احیاء فی الآخرة, انتہائی ناقص تعبیر ہے. خود اہل حق بعض بزرگوں کی جی دنیاوی حیات ہے, دنیا مرنے کے بعد پھر دنیا آ گئی, مرنے کے بعد تو برزخ شروع ہو گیا اور قبر اس کا پہلا مرحلہ ہے. دنیاوی اگر کہیں اول تو بڑی کتابوں میں نہیں ہے, 1957 کے بعد جو کتابیں لکھی گئی اس میں ہے, اور اگر کسی اچھے اور نیک بزرگ نے لکھی ہے تو یا تو عبارت میں سقم تسامح مان لیا جائے, اور یا یہ کہا جائے کہ چونکہ قبر دنیا میں ہے تبھی تو ہم اس کو سلام کرتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, عبرت لیتے ہیں, سبق لیتے ہیں. شاید اس دنیا میں وہ کوئی قبر کی وجہ سے بزرگان دین نے حیات کو حیات دنیاوی کہا ہے, ورنہ حیات دنیاوی کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پہلا مرحلہ وہ قبر میں روح کا بدن کے ساتھ اتصال ہے, یہ اتصال کاملین کا کامل ہوگا. حیات الانبیاء بہت زیادہ ہے, شہداء کی حیات, نیک و صالحوں کی حیات, اور کمزور لوگوں کی جو حیات ہے وہ کمزور. ہر شخص کا مقام مرتبہ اپنے حساب سے ہے, لیکن اگر کوئی کہے کہ روح نکلنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ اپنے جسم سے نہیں مل سکتی تو یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایسے لوگ جو مرنے کے بعد ارواح کا اپنے اپنے اجساد سے ملنے کے قائل نہیں ہے ان کے متعلق لکھا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ, فتاوی شیخ الاسلام جلد 4 صفحہ 187, فہاؤلاء کفار باجماع المسلمین. یہ وہ پنجاب والے حیاتی مماتی ایک ادھر کھینچ رہے ہیں اس کو بالکل احمد رضا خان کی طرح کھڑا کر رہے ہیں، آئس کریم منہ میں دے رہے ہیں اور کھیر کے پلیٹ ہاتھ میں پکڑوا رہے ہیں، دنیاوی حیا سے دنیاوی حیا، شرم تم کو قدر نہیں ہے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب موت پر روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا، قیامت سے پہلے دوبارہ قائم نہیں ہوگا. اس مماتی کو کہا ہے ابن تیمیہ نے فہاؤلاء کفار باجماع المسلمین. پیغمبر بھی فرماتے رد اللہ علیہ روحی ابو داؤد، اللہ میری روح کو مجھے لوٹا دے گا. اور برائے ابن عازب کی حدیث مسند احمد کے حوالے سے مشکات کتاب الجنائز میں ہے ثم یعاد روحه الى جسد، روح جسم کی طرف لوٹتی ہے. اور فقہ اکبر ابو حنیفہ کی علاء الدین بیکندی نے جو شرح لکھی ہے صفحہ 189 وعود الروح الى الجسد فی القبر حقر، قبر میں روح کا جسم کی طرف لوٹ آنا یہ ضروری ہے ثابت. وسوال منکر و نکیر فی القبر حق و راحت القبر و عذابہ حق. تو بخاری کتاب الجنائز میں بھی عذاب القبر حق. شان ورشا سے فیض الباری جل ایک صفحہ 117 پر لکھتے ہیں فالقبور اذن لیست بمعطلہ، قبور بالکل اجڑی ہوئی نہیں ہے. فإن كثيرا من الاعمال قد ثبتت في القبور، بہت سارے عمل قبر میں ثابت ہیں. کل حج عند البخاری، آپ نے کہا میں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا بیت اللہ آ رہے حج کرنے. والصلاة بأذان وإقامة عند الدارمي وتلاوة القرآن عند الترمذي، ومن نے اپنے نسخے میں یہ لکھا ہے والصلاة قائما عند مسلم. رأيت ليلة أسري بي فإذا موسى قائم في قبره عند الكثيب الأحمر وهو يصلي. یہ نماز جو قبر میں ہے یا تلاوت قبر میں ہے یا اذان اقامت قبر میں ہے، یہ لذائز ہے. کیا چیزیں لذائز ہے؟ کیونکہ تکلیفی نظام تو موت پر معطل ہے. لذائز فہم یتلذذون بنعم اللہ تعالی، التذکرہ فی الموتا میں قطبی لکھتے ہیں فہم متلذذون بلذائذ و نعم اللہ فی قبور. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ مسئلہ پنجاب میں بہت سخت اختلافی ہو گیا تھا اور اہل حق علماء دیوبند کہیں گروہ ہو گئے تھے، چنانچہ بڑے علماء خیر المدارس ملتان میں جمع ہوئے، اس میں حضرت الاستاذ مولانا سب بنڈوری، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع، صاحب علاء السنن ظفر احمد عثمانی، شیخ الحدیث مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک اور حضرت اقدس مولانا مفتی محمود، سارے علماء بڑے بڑے مولانا شمس الحق افغانی سب موجود تھے، مولانا خیر محمد جالندری. متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس پر حضرت بن نوری مولانا خیر محمد کی نگرانی میں مولانا سرفراز خان صاحب کتاب لکھے، چنانچہ وہ کتاب تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتا فی البرزخ والقبور لکھ لی گئی، اور پھر اسی طرح مجلس بھی علماء کی مجلس میں سنائی گئی، کئی مقامات پر اصلاح کا کہا گیا، اصلاح کر دی گئی، اور اب وہ کتاب ابد نشان ہے، بڑی جامع و مانے ہے، اگرچہ وہ مماتی ٹولہ اس پر رضامند نہیں ہے. تو ایک مرحلہ آخرت کا قبر ہے، دوسرا مرحلہ آخرت کا نشر ہے، قیامت کا دن ہے، اور تیسرا مرحلہ پھر اہل نجات کے لیے جنت، اور اہل بطلان کے لیے جہنم. رزقنا اللہ جناته وحفظنا اللہ بفضله وتوفیقه من النار وانوائها وبالآخرة هم یوقنون, اور آخرت کا یہ لوگ یقین کرتے ہیں. اولئک علی هدى من ربهم, یہ لوگ ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے. وہاں بھی فرمایا هدى للمتقین, مصدر آیا. یہاں بھی نہیں فرمایا اولئک هم المهتدون, اگرچہ اور جگہ پہ ہے, اس جگہ نہیں ہے. اولئک هم المفلحون, اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہیں. علی هدى من ربهم, مفسرین لکھتے ہدایت پر ہے, جیسے جہاز ہوا پر ہوتا ہے, ذرا سی دیر میں لڑکھڑاتا ہے. جہاز میں سفر کر رہا تھا, پتیاں جل گئی لال, جہاز یوں جائے اور ابھی آخرت میں جائے, اس میں دیر نہیں لگتی, لمحوں کی باتیں ہوتی, پتہ بھی نہیں چلتا. ہیڈ پرسر میرے پاس آیا, کہا پائلٹ بہت پریشان ہے, آپ کو یاد کر رہا ہے, وہ ہل نہیں سکتا ہے. میں بھی کچھ خطرہ محسوس کر چکا تھا, میں فوراً گیا. پائلٹ جو زاروں قطار رو رہا ہے, سب کچو کچو ہو جا رہی, یہ جہاز گر رہا ہے. میں نے کہا کیوں, کہا میں نیا پائلٹ ہوں, میں نے اس سے پہلے چھوٹے جہاز چلایا, اب یہ بڑا دیا گیا ہے اور دوسرا جہاز آ رہا ہے. مجھے کہا ہے کہ 7 منٹ کے اندر اندر اتنا نیچے ہو جاؤ. میں جب جہاز کو نیچے کرتا ہوں وہ گرنے لگتا ہے. میں نے کہا بسم اللہ, تھوڑی دیر میں رکا, کچھ کلمات و اسماء جو ہماری عادت ہے وہ پڑھ لیے. میں نے کہا نیچے کرو, جو نیچے کر لیا خوش ہو گیا, وہ دوسرا جہاز گزر گیا. پھر اس سے فارغ ہو کے آیا میرے پاس اور لبکا, ہاتھ پیر چومنے لگا. بہت زیادہ پریشانی میں تھا. مجھے کہا ہمیں اس قسم کے وظیفے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم ہر وقت جہاز اڑاتے ہیں. ہماری خیر ہے لیکن قیمتی انسان ہوتے ہیں, وہ ہم سے ضائع نہ ہو جائے. میں نے کہا کلمات خاص اور عام کی بات نہیں ہے, یہی کلمہ جس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے, یہی کلمہ جس سے نجات ہوتی ہے, یہی دین اور اس کے کلمات ہے. توجہ اور اللہ کے احسان اور فضل سے اس کی ادائیگی میں اثر پیدا ہوتا ہے. اولئک علی هدى من ربهم, یہ لوگ ہدایت پر ہیں ان کے رب کے ہاتھ. تختزانی اور میر سید کا اس پر مناظرہ ہوا ہے کہ اولئک علی هدى من ربهم میں کون سا استعارہ ہے, تمکینیہ ہے یا تخیلیہ ہے؟ تفتزانی عالم بہت بڑے تھے لیکن ان کی زبان میں قدر روانی کم تھی, اور میر سید جوان تھے, حسین الصوت تھے. علم الدین معتزلی حکم تھا, اور انہوں نے تفتزانی کے خلاف میر سید کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس صدمے سے علامہ تفتزانی متاثر ہوئے اور اس گفتگو کے بعد گھر سے نہیں نکلے, حتی خرجت جنازتو, جنازہ باہر آ گیا. توبہ توبہ. اولئک علی هدى من ربهم, یہ لوگ واقعی ہدایت پر ہیں ان کے رب کے ہاتھ سے. جو دعا آپ نے ہدایت کی فاتحہ میں کی ہے, اہدنا خدایا میں صراط مستقیم کی, فرمایا ایمان بالغیب, تقوی, نماز, اللہ کے دین پر خرچ کرنا, شریعت محمدی پر مکمل ایمان لانا, اور سابقہ انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا, اور آخرت کا یقین کرنا, اب جا کر کے اولئک علی هدى من ربهم, ان لوگوں کے حق میں دعائے ہدایت قبول ہوئی ہے اور یہ لوگ واقعی ہدایت پر ہیں. اولئک هم المفلحون, اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں, کامیاب. یہاں ایک بات رہ رہی ہے, وہ یہ کہ گزشتہ انبیاء اور ان کی وحی اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اجمال ہے, تفصیل نہیں. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر تھے, داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, اور ان کی کتاب تورات, زبور, انجیل ہدایت کی کتابی تھی, لیکن ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھنا. منسوخ پر عمل کرنا جیسے متروک پر عمل کرنا ناجائز و حرام. العمل بالمنسوخ حرام کالعمل بالمتروک. اجمالی تصدیق کافی ہے ایمان کے لیے کہ وہ کتابیں اور وہ انبیاء اپنے اپنے زمانے میں ہدایت یافتگان کے لیے پورا ساز و سامان. ہماری شریعت قرآن اور سنت و حدیث پر ایمان تفصیلاً ہے. ان کے حقائق بھی ماننے ہیں اور ان کے مطابق عقائد و اعمال بھی اختیار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. اوصاف خمسہ جب مسلمانوں کے بیان ہو گئے تو دو انعام ان کو دے دیے گئے، ایک ہدایت کی شکل میں اور دوسری فلاح کی شکل میں. فلاح کامیابی.
اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ فلاح
کامیابی کو کہتے ہیں
الظفر، اور ادراک البغیا
مراد پانا.
دو
الظفر کامیابی اور ادراک البغیا بامراد ہونا. وذالک ضربان، اس کی دو قسمیں دنیاویون و اخرویون.
دنیا کے اندر فلاح الظفر بالسعادات،
نیک بختیاں حاصل کرنا. التی تطیب بہا الحیات، جس کے ذریعے دنیا کی زندگی سنور جاتی ہے.
اور وہ تین چیزیں ہیں، بقا زندگی، غنا مالداری، اور عزت.
عزت دنیا کی زندگی تین چیزوں سے بنتی ہے. ایک تو آپ رہے، آپ بھی مرے تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ بقا، غنا اور عزت.
اور اخروی فلاح چار چیزوں کا نام ہے، بقا ان بلا فنا، و غنا ان بلا فقر، و عز ان بلا ذل، و علم ان بلا جہل.
پھر کہہ دیں گے، گھبرانے کی بات نہیں، آپ ہی کو پڑھا.
ظفر اور ادراک البغیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فلاح دنیاوی ہے،
یہ ان نیک بختیوں کا پانا ہے جس سے زندگی آرام سے گزرے، اور وہ تین چیزیں ہیں، بقاؤت ایک، غنا ان دو، عزت تین. اور اخروی فلاح چار چیزوں پر مشتمل ہے، بقاؤن بلا فنا، و غنا ان بلا فقر، و عزت بلا ذل، و علم بلا جہل.
مفردات القرآن امام راغب اصفہانی کی صفحہ 385.
اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ایمان، تقوی، نماز، انفاق، آخرت کا یقین، یہ ضروری. صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو اللہ پر، اور جن چیزوں پر ضروری ہے، نماز ہو اللہ کے لیے، انفاق ہو اللہ کے نام پر، اللہ اکبر، اور تقوی اور پرہیزگاری ہو، اور آخرت کا یقین ہو. صراط الذین انعمت علیہم، سورۃ فاتحہ میں ان کا نام تھا، انعام یافتگان، منعم علیہم، منعم علیہم. اور یہاں کیا نام آ گیا؟
اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون، یعنی مهتدون اور مفلحون.
اس کو ہم کہیں گے مضمون بترقی ہے،
مضمون رو بترقی.
تابعہ میں آپ کا اور درجہ ہے، پھر دورِ حدیث میں اور تخصص میں، تو پھر ماشاء اللہ
جو اخبارات اب تک نہیں دیے گئے وہ سب دیکھ لیں گے.
سورہ فاتحہ کی تفسیر ہو رہی ہے، وہاں پر تغیر المغضوب علیہم، گمراہوں میں سے ایک فرقہ یہود کا جن پر خدا کا غصہ ہوا ہے. یہاں پر وہ غصہ دوسرے انداز میں مزید بترقن ہے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, سواء علیہم, برابر ہے ان کے حق میں, انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ ڈرائے ان کو یا آپ نہ ڈرائے ان کو, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر, وعلی سمعہم, اور ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں پر, غشاوت ان پر دے, ولہم عذاب عظیم, اور ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا. مغضوبین اور ضالین کا رب ترقی نام ہے. ان الذین کفروا, یا یہ کہ مغضوبین کی تفسیر دو آیتوں میں ہے اور ضالین کی تفسیر ومن الناس سے شروع ہوگی. اقوال عند المفسرین, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کا معنی تو ہے ڈھانکنا, انکار کرنا, اللہ کی نعمتوں کو مٹی ڈالنا, اللہ کے ضروری امور کا انکار کرنا, منہ موڑنا. لیکن کفر, امام ابو حنیفہ نے کہا ہے, کفر کا مطلب یہ ہے, هو الانکار او الجہل من احدى الضروریات من الدین, جن چیزوں کا دین ہونا معلوم ہو چکا ہے کہ یہ دین ہے, ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا یا ہٹ درمی کرنا, یہ والانکار او الجہد او التاویل الفاحش من احدى ضروریات الدین. امام اعظم سے فقہ اکبر کے شروع میں منقول ہے, آپ نے کہا تھا نا, لا نکفر احدا ما لم ينکر احدا من ضروریات الدین, ہم کسی ایسے شخص کی تکفیر نہیں کریں گے جو کلمہ گو ہو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جب تک دین کے ضروریات میں سے کسی ضرورت کا انکار نہ کرے. دینی ضروریات میں سے کہتے ہیں امام مہدی کی آمد بھی, ذرا شاہ صاحب نے لکھا ہے تصریح میں, اور دین کی ضروریات میں سے عیسیٰ مسیح کا قرب قیامت میں سابقہ زندگی جسد یعنی سری کے ساتھ آسمانوں سے نیچے آنا ہے, یہ بھی ضروریات زندگی میں سے ہے. اس لیے آپ نے کتاب لکھی ہے حضرت اقدس مولانا احمد شاہ نے, عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام. کبھی یہ انکار ہوتا ہے, کبھی انکار نہیں ہوتا, تاویل ہوتی ہے, تاویل, لیکن تاویل سے بھی انکار پیدا ہوتا ہے. جیسے مرزا نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد اس زمانے کا محمدی مومن ہوگا, اور پھر کہا کہ وہ میں ہوں, خود ہی بن بیٹھا, یہ تاویل کر رہا تھا. تو حضرت مولانا انور شاہ نے ایک کتاب تاویل پر بھی لکھی, کیونکہ بعض تاویلات قابل قدر بھی ہیں, اور اس کا نام رکھا اکفار الملحدین, اصل میں تھا اکفار المتاولین فی ضروریات الدین. اللہ اکبر کبیر ہے, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفر کی دو قسمیں ہیں, ایک کو کفر حقیقی کہتے ہیں، جزمی اصلی، اور دوسرے کو ہم کفر تحقیقی کہتے ہیں. جیسے یہود اور نصارہ ہیں، قرآن میں ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ کتابی کافر ہے، قطعی کافر ہے. ہندو ہے، سکھ ہے، ڈوگرے ہیں، گوتڑے ہیں، دنیا کی بہت ساری اقوام ہیں جن کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ قسم اول ہے، کفار محض، یہ کفر حقیقی کے مرتکب ہے. اور وہ جو کتابوں میں ہے کہ جس نے کافر کے کفر میں شک کیا وہ بھی کافر ہے. من شک فی کفر الکافر وعذابی فقط کفر، اس سے مراد یہ لوگ ہیں، یعنی کفر حقیقی کے مرتکب. ایک کفر تحقیقی، کفر تحقیقی، مثلا بہت سارے لوگ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، شان ورشا سے کہتے ہیں کہ روافض کے کفر میں اختلاف نہیں ہے، لیکن شیعان جو ہے اس میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے. مگر ہمارے زمانے میں شیعہ نہیں ہے، یہ روافض. فتاوی امدادیہ، امداد الفتاوی کی ملمت مولانا اشرف علی صاحب کا، جلد چار صفحہ 184-185 میں صریح الفاظ ہے، زمانۂ حال کے شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کفار ہیں. لیکن بہرحال چونکہ رافضی اور شیعی کا بھی فرق ہوا ہے میرے زمانوں میں، تو شاید بعض لوگ اس کا سہارا لیتے ہیں اور ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتے ہیں، حالانکہ وہ اذان دوسری کے قائل ہے، نماز تین وقت کے قائل ہے، قرآن کریم کے بارے میں اعتقاد نہیں رکھتے ہیں. کہتے حضرت عثمان نے شرابیوں کو جمع کیا تھا اور وہ شراب پیتے تھے اور آئے تھے آگے پیچھے کرتے تھے. ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے حق الیقین. حق الیقین پوری بھری پڑی ہے، اور تفسیر میزان تبا تبائی کی، اس کا جو مقدم ہے، اور بحرانی کا مقدم ہے، اور پھر بچی کچی کسر خمینی نے پوری کر لی، کشف الاسرار. کشف الاسرار نہیں پڑھو، تو عربی لفظ ہے، وہ فارسی میں ہے، کشف الاسرار. اس میں خمینی صاحب نے لکھا ہے، اگر کسی با تاریخ رجوع کرتا او فہمی کہ در قرآن کہ از قرآن چیزی افتادہ، جس نے بھی تاریخ غور سے دیکھی وہ یہ سمجھے گا کہ معاذ اللہ صحابہ کرام نے قرآن میں کبھی بیشی کی. کبھی کہتے ہیں پیغمبر در تبلیغ مسئلہ ولایت از مردمی خوفی داشتہ و خوف پیغمبر بجا بود. پیغمبر علی کی خلافت کے اعلان کرنے میں ابو بکر عمر سے ڈرتے تھے بہت زیادہ. کبھی کہتے ہیں ابو بکر ای حدیث از استیصال آل رسول می ساختہ، ابو بکر نے لا نرس ولا نورس کی حدیث آل رسول کو کچلنے کے لیے گڑ لی تھی. کبھی کہتے ای کلام یاوا کہ از عمر صادر شدہ دلیل کفر و زندقت عمر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر کافر و زندیق تھے، معاذ اللہ. بہرحال غلات غیر مقلد، غالی غیر مقلد، جو فقیر اور فقہ کے منکر ہیں، نقشہ علیہم الکفر، ہمیں ڈر ہے کہ یہ کفار ہیں غلات. اور مبتدے بدتی رضائی، من یعتقد احد الثلاث انکر عن بشریت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او قال بعہد الانبیاء او اولیاء بانہ یعلم الغیب،
تین عقیدے ان کے زیادہ خراب ہیں، پیغمبر کی بشریت کا انکار، پیغمبر اور ولیوں کے لیے غیب دانی کا اعتقاد، اور ان کے ہر جگہ موجود ہونے کا اعتقاد. ہمارے جن علماء نے یہ تکفیر نہیں کی ہے، احتیاط فرمائی ہے، ممکن ہے رضائی کتابیں پھیلی نہ ہو. ہمارے زمانے میں تو سب کچھ کھل کر سامنے آیا ہے، تو مجھے تو روز اول سے شرع صدر ہے ان کے کفر کے بارے میں. بالکل شاید کسی اور کے بارے میں ایسا شرع نہ. البتہ میں خود سبق پڑھا رہا ہوں کہ یہ کفر جزمی جہدی نہیں ہے، بلکہ یہ تحقیقی ہے. جن علماء کو تحقیق ہے اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے معتمدین کا ہے، اور جن علماء کو تحقیق نہیں ہے یا ان کے معتقدین ہیں وہ احتیاط کر لیں. شرک کا ہے، بدعت کا ہے، اس عاجز کے نزدیک تو ان کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ نکاح منعقد نہیں ہے، ان کی اقتداء میں نماز باطل ہے، اور جو نمازیں پڑھی گئی ہیں واجب الاداء ہیں. یہی عقیدت کیا کرے، نظریہ تو ایک ہی ہوگا، دو تو نہیں ہوگا. جب وقت آئے گا میں دلائل لکھواؤں گا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. بہت زمانہ ہو گیا، کیونکہ میں جمعوں کے خطبوں میں کہتا ہوں کہ آغا خان اسپتال نہ جائے، مر جائے آپ لیکن اس مردار اسپتال میں نہ جائے. اور میں کہتا ہوں کہ آغا خان اور مرزا غلام احمد قادیان میں کیا فرق ہے، دونوں ایک جیسے کفار ہیں. ان کے بارے میں بھی لوگ نرم زاویہ رکھتے ہیں، اور وہ مولانا برہان الدین تو جامع زر کے فاضل ہے، بھوریوں کا بڑا ہوئے، بڑا پگڑی وگڑی باندھا ہوا ہے، 97 سال عمر ہو گئی، بالکل صحت مند ہے. تو مجھے ایک نوٹس ملا آغا خان اسپتال فاؤنڈیشن کی طرف، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ ایک عرصہ دراز سے اپنے خطبوں میں اور بیانات میں ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے اسپتال سے لوگوں کو منع کرتے ہیں، کیوں آپ کو ہائی کورٹ میں کھڑا کر کے آپ کے خلاف کاروائی نہ کی جائے؟ میں نے وہ نوٹس سمجھنے کے بعد اپنے وکیل کو دیا، وکیل صاحب نے اس کو پڑھا، یہ قانون کے قدردان ہوتے، بڑے بڑے گھبرائے، پسینے بار بار پوچھ رہے تھے. میں نے کہا وکیل صاحب کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ بہت خطرناک نوٹس ہے. میں نے کہا میرے نام ہے نا، آپ کے نام تو نہیں ہے. میں نے کہنا، میں نے کہا میں املا کراتا ہوں آپ لکھے اور انگریزی بنائے. میں نے اس کا جواب اس طرح لکھوایا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں جو اپنی مسجد میں درس دیتا ہوں یا بیان کرتا ہوں وہ آپ تک پہنچ گیا، اور کسی عالم کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی نہیں ہو سکتی کہ اس کے فرمودات اور تحقیقات اور ان کا درس اور بیان مخالف اور موافق تک پہنچ جائے. آپ کا نوٹس مجھے ملا ہے، بڑی خوشی ہوئی کہ اگر، اور آپ سے التجا ہے کہ آپ ضرور اس پر ہائی کورٹ کے بجائے سپریم کورٹ میں مجھے بلا لیں، کیونکہ میں اپنی مسجد میں اور ممبر پر اکیلے ہوں، لیکن جب یہ کیس کھلے گا اور عدالتوں میں آئے گا تو لاکھوں مسلمان ساتھ ہو جائیں گے. تو جو کام میں اب تک نہیں کر سکا وہ آپ کی مہربانیوں سے ہو جائے گا. میں آپ کے جواب کا اور کورٹ میں کاروائی کا منتظر رہوں گا. میں نے دستخط کی اپنے پیٹ پر، وکیل کو میں نے کہا اس کا ٹرانسلیٹ کرو انگریزی میں، وہ جو کیا ہے واپس کوئی بالکل نہیں ہے. زرگر سل ٹکا ہو دلوار یا ڈز ایسے پہ خالی رام آتے ہوئے رنگ جڑ و شین کیے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواب نارے برابر ہے ان کے بارے میں. انذرتہم، کیا آپ ڈرائے انہیں؟ ہم لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے. لا یؤمنون، یہ آیت پیغمبر کے لیے تسلی ہے کہ آپ اپنی تبلیغ اور دعوت اللہ جاری رکھیں. جہاں تک ان کا کفر ہے جو دائمی کافر ہے ابدی وہ کافر رہیں گے، اور جن کے لیے ہدایت ہے اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. نبی کو تبلیغ سے منع نہیں کیا کیونکہ یہ نہیں فرمایا سواؤن علی کا، فرمایا سواؤن علی ہے، یہ بد نصیب ہے. آپ تو جتنا بیان کریں گے آپ کے مقامات اور درجات بلند ہوں گے. اب یہ اشکال کہ جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر تبلیغ کیوں ہے؟ جواب، متعین نہیں کیے گئے. بہت سارے کفار میں کچھ افراد ایسے بھی ہیں، کچھ کے لیے کل کی تبلیغ ختم نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ تو مال کے اعتبار سے ہے، بے اعتبار حال کے تو کبھی بھی منع نہیں فرمایا. پھر یہ کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر پہلے دن سے نہیں، جب ان کو سوچنے کا، فکر کرنے کا، قبول کرنے کا موقع ملا، صلاحیت ملی، دلائل سمجھ میں آ گئی اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر، والا سمعہم، اور ان کے کانوں پر، تو نہ تو یہ سوچ سکتے ہیں اور نہ حق بات سن سکتے ہیں، والا ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، وہ حق کو دیکھتی ہیں سمجھ نہیں رہی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا.